الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين قرآن مجید میں عظمت قرآن کا ذکر جس انداز میں ہوا ہے اس موضوع پر میں نے متعدد مرتبہ گفتگو کی ہے، آج اس پر تفصیل میں جانے کا خیال نہیں ہے، لیکن دو باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے ایک خاص مقصد کے تحت۔ عظمت قرآن کا بیان ایک تو قرآن مجید میں اس انداز میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنی مدح فرمائی ہے قرآن کے نازل کرنے پر، قرآن مجید کی تنزیل پر۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ در مدح خود می گوئم، کوئی خود اپنی تعریف بیان کرے، اپنی مدح کرے، انسانی سطح پر یہ چیز معیوب ہے، پسندیدہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ مخلوقات سے جدا ہے، وہ خالق ہے۔ جیسے تکبر انسانی سطح پر بہت بری شے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ایک نام ہے المتکبر، اس لیے کہ تکبر تو اس کی ردا ہے، الکبر و ردائی، یہ تو میری چادر ہے۔ اسی طریقے سے درمد ہے خود می گوئم، کوئی انسان یہ کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے پسندیدہ نہیں شمار ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدح فرمائی، اپنی حمد بیان کی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، کل تعریف کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بڑی صاف کتاب، کتاب مبین، روشن کتاب، واضح کتاب، اس میں پہیلیاں نہیں بجھوائی، اس میں بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ابتدائی صورتوں میں کچھ ہے ایسا انداز، اس لیے کہ جو اس وقت کا ایک مذاق تھا اور ذوق تھا عرب کا، اس کے اعتبار سے چونکہ ان پر قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کی فضیلت کو کا ایک نقش قائم کرنا تھا، لہذا ابتدائی صورتوں میں وہ رنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن مجید کی تنزیل آگے بڑھتی ہے بالکل سادہ زبان، بالکل سادہ اور دل نشین پیرایا بیان، مضامین کے لیے بھی وہ اسلوب کے جسے ایک دیہاتی بھی سمجھ سکے، فلسفیانہ نہیں، منطقیانہ نہیں، ایک پیش کی دلیلیں نہیں، بلکہ خالص فطری انداز سے استدلال، یہ ہے قرآن مجید کی شان. اسی لیے فرمایا لم یجعل له عوجا، اس میں کہیں کوئی کجی ٹیڑھ ایچ پیچ نہیں. پھر آپ کے علم میں ہے، بارہا میں نے تقریر کی ہے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات پر، کہ اللہ تعالی کے اسماء گرامی میں ہمارے لیے سب سے پیارا نام رحمان ہے، اس لیے کہ ہم سب سے بڑھ کر محتاج اس کی رحمت کے ہیں. اور رحمان کے لفظ میں اللہ کی رحمت کی شان آتی ہے جیسے کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس میں ایک ہیجان ہو، طوفانی کہتی ہے رحمت خداوندی کی وہ شان. فرمایا اللہ تعالی کی صفت رحمانیت کا مظہر عدم قرآن بنی، الرحمن علم القرآن، یہ مناسبت ہے. اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں فرمایا، آغاز ہے اس کا بالکل ابتدائی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ پھر وہی درمد خدمی گوئم والی بات ہے، وہی انداز ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، حق و باطل میں تمیز کر دینے والی شے، صحیح و غلط کو علیحدہ علیحدہ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دینے والی شے نازل فرمائی، تاکہ تمام جہان والوں کے خبردار کرنے کا یہ ذریعہ بن جائے. یکون للعالمین نذیرا، اسی میں آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آئی ہے جس پر میں نے مفصل تقاریر بھی کی ہے، جہاد بالقرآن کے عنوان سے قرآن کانفرنس میں تقریر کی تھی، وہ اب کتابچے کی شکل میں شائع ہو چکی ہے. اسی طریقے سے جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ، یہ بھی میں نے ایک تقریر جو ہے غالباً دو اجتماعات جمعہ میں کی تھی، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک اس کی تباعت کی نوبت نہیں آئی ہے. بہرحال وہ انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی. اس وقت مجھے ادھر اشارہ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا گیا، اے نبی ان معاندین مخالفین ان کی آپ پرواہ نہ کیجئے، فلا تطعی کافرین، اطاعت کے معنی عربی زبان میں صرف کسی کا حکم ماننے کے نہیں ہے، بلکہ توجہ سے دھیان سے کسی کی بات سننے کا بھی مفہوم اس کے اندر شامل ہے. آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیجئے، دفع کیجئے انہیں، جیسے کہ شروع کی صورتوں میں آئے درنی والمکذبین اولین، چھوڑیے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ ان کی طرف التفات ہی نہ فرمائیے. واہجرہم ہجرن جمیلا، آپ ان سے اپنی توجہ ہی ہٹا لیجئے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر بالکل یکسو ہو جائیے. لیکن یکسو ہو کر کرنا کیا ہے؟ جاہدہم بہی جہادن کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کیجئے، جہاد بھی بہت بڑا جہاد. یہ ہے اصل وہ بات جس کے حوالے سے آج مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، کہ ویسے تو انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج کیا ہے، اساسی منہاج کیا ہے، پھر تکمیلی منہاج کیا ہے، اس کے کیا مراحل ہیں، یہ میرا ایک موضوع رہا ہے. کتاب موجود ہے، دس تقاریر جو میں نے کی تھی، بلکہ اب گیارہویں تقریر بھی اس میں شامل ہو چکی ہے. آج میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انقلابی جد و جہد کو ہم دو جہادوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک جہاد بالقرآن اور دوسرے جہاد بالسیف. ایک جہاد وہ تھا جو قرآن کے ذریعے ہوا، جاہدہم بہی جہاداً کبیرا، یہ مکی دور کا جہاد ہے، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا. اور ایک جہاد وہ ہے جو مدنی دور کا ہے، وہ قتال ہے، وہ جہاد بالسیف. جہاد بالقرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوت تیار کی، ایک جماعت تیار کی، حزب اللہ فراہم کی، اس کے لیے دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، یہ سارے مراحل جو ہے قرآن کے ذریعے سے. قرآن کے ذریعے سے کفر کی بہتری ہو رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے شرک کا استحصال ہو رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے مادہ پرستی کی تنقید اور نفی ہو رہی ہے، جتنی گمراہیاں ہو سکتی ہیں انکار آخرت کا علاج کیا جا رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ ہو رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے ان کے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا کی جا رہی ہے. قرآن ہے جو انہیں گویا کہ ایک اتحاد کا نقطہ فراہم کر رہا ہے، جس کو قرآن مجید خود کہتا ہے حبل اللہ، واقع سے حبل اللہ جبیا، تو یوں سمجھئے کہ جو انقلاب محمدی کے ابتدائی تین مراحل ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، یعنی دعوت، تنظیم، تربیت، ان تینوں کو اگر آپ ایک جگہ پر جمع کر لیں تو وہ ہے جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تبلیغ، قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے ان کو جمع کرنا، ان کی ذہنی امہانگی پیدا کرنا. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ایک ہے جانوروں کا غلہ، بھیڑوں بکریوں کا غلہ اور بھینسوں اور گایوں کا غلہ، اس کے لیے تو لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لاٹھی بردار انسان اگر ہے تو اس کو جمع رکھے گا، غلے کی شکل جو ہے برقرار رہے. لیکن انسانوں کی اجتماعیت کے لیے تو ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے، فکری ہم آہنگی ضروری ہے. یہ حیوان عاقل ہے، اس میں کچھ شعور ہے، اس میں مختلف جو ہے لیول آف کانشیسنس، جس سے ہم کہتے ہیں شعور کی سطح سب کی یکساں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک خودشعوری کی نعمت سے ہر انسان بہرابر ہے، کسی نہ کسی درجے میں شعور اسے حاصل ہے. ہر انسان کی کچھ رائے ہوتی ہے، کچھ فکر ہوتا ہے، کسی کا مربوط ہے، کسی کا غیر مربوط ہے، کسی نے اس کو باقاعدہ سوچ وچار کے بعد جو ہے ایک نظام فکر کی شکل دی ہے، کسی نے ایسے ہی تقلیدی انداز میں جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے جو بھی فکر وہاں مانا جا رہا ہے اس کو قبول کر لیا ہے. لیکن یہ کہ انسان حیوان عاقل ہے، یہ صاحب فکر وجود ہے، لہذا اصل جو انسانی اجتماعیت ہے اس کی بنیاد ہے ذہنی ہم آہنگی. اگر یہ نہیں ہے تو باقی جتنی بھی تنظیمی شکلیں ہوگی، کوششیں ہوگی، وہ در حقیقت مصنوعی ہوگی، وہ عارضی ہوگی، وہ گویا کہ خارج سے ٹھوسی ہوئی شکلیں ہوگی، وہ فطری طور پر اندر سے ابھرنے والی یکجہتی نہیں ہوگی. تو گویا کہ دعوت و تبلیغ ہو، تنظیم و اتحاد ہو، اور پھر تربیت، تعلیم، تزکیہ، یہ سب قرآن کے ذریعے سے، اور یہ ہے جن کو جمع کر لیجئے جہاد بالقرآن، وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کیجئے ان سے، بہت بڑا جہاد. اور اس میں اس وقت جو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تلوار قرآن ہے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ خرطرام باشد، اس لیے کہ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، خرطرام باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو ختم کرو تو کفر کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، شیطانی تعلیمات کا، شیطانی نظریات کا، شیطانی افکار کا، شیطانی رجحانات کا، شیطانی میلانات کا، یہ سب کا خاتمہ کس سے ہوگا؟ یہ شمشیر جو ہے لوہے کی فولاد کی بنی ہوئی شمشیر وہ بہت بیکار ہے. وہاں تو شمشیر قرآن کو نہیں، قرآن کی شمشیر سے ان کی سڑکوں بھی کی جائے گی. تو ایک جہاد جو ہے جس میں کہ تین مراحل جو ہے انقلاب محمدی کے یکجا ہو گئے، اس کا عنوان ہے جہاد بالقرآن. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہے جہاد بالسیف، جس کو ہم قتال کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں جو دو مرحلے ہیں آخری، اس لیے کہ جہاں تک جو پیسو رجسٹرنس کا تعلق ہے وہ تو ابتدائی تین مرحلوں ہی کا زمینہ ہے. جب تک یہ کام ہو رہا تھا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جب تک یہ ایک موقع میں تعداد کے اندر تم جمع نہ ہو جاؤ، تربیت یافتہ لوگ، وہ لوگ اگر اور منظم نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی تشدد جو بھی ہو رہا ہے اس کو جھیلو، برداشت کرو، جوابی کارروائی نہ کرو. تو یہ جو چوتھا مرحلہ ہے یہ تو در حقیقت پہلے ہی تین مرحلوں کا زمینہ ہے، اور اسی لیے یہ مکی دور ہی میں شامل ہے. مدنی دور میں تو دو مرحلے، ایکٹیو ریزسٹنس اقدام، اور پھر آرم کانفلکٹ، غزوہ بدر سے شروع ہو کر فتح مکہ تک اندرون ملک عرب جو ہے وہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی. تو یوں کہیے کہ چاہے وہ اقدام کا مرحلہ تھا اور چاہے پھر مسلح تصادم، اب جو ضرورت تھی وہ جہاد بالسیف کی تھی، جسے اقتدال کہتے ہیں. یہ ساری گفتگو اس وقت جو میں نے کی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ خاص مقصد ہے، اور وہ ہے ہمارے اس وقت ملک کے حالات، داخلی اور خارجی، ان دونوں کے معاملے میں میں انہیں اصولی اور بنیادی باتوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہماری سب سے بڑی دو ضرورتیں اس وقت کیا ہیں، ان کو معیت کی ہے. ایک داخلی طور پر ملک میں قوم میں اتحاد، یکجہتی، سالمیت، اور دوسرے خارجی طور پر جو خطرات لاحق ہیں، اور اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہندوستان کی بالا دستی، اور اس کے اندر جو بھی ایک رجحان ہے اس پورے علاقے کے اوپر اپنی بالا دستی اور ہیجمنی قائم کرنے کی ایک کوشش، بڑی دیرینہ آرزو ہے، اور اس دیرینہ آرزو کو وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید حالات جو ہے ان کے لیے سازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی مضافت یہ دو ہے ہماری اس وقت کی ضرورت ہے. تو میں ان دونوں باتوں کو ذہن میں سطح کرنا چاہتا ہوں. داخلی سطح پر ہمارے ہاں اس وقت دو خدشات ہیں. جب تک کہ ان دونوں کے سدے باپ کی کوئی مؤثر شکل پیدا نہیں ہوتی تو یہ انتشار اور یہ جو اس وقت بڑی ہی مایوس کن صورت حال سامنے آ رہی ہے اور اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ جو امید جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے, تو اچھے اچھے جو پر امید لوگ تھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی امید کا دامن جو ہے وہ چھوٹا جا رہا ہے. اس کے دو جو گوشے ہیں ہمارے داخلی خلفشار کے, اس میں ایک ہے سیاسی خلفشار اور اس سے بھی زیادہ اہم جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل شے ہوتی ہے نظریاتی اور ذہنی حملہ ہوتی ہے. تو جو نظریاتی انتشار اور خلفشار ہے میرے نزدیک وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جہاں تک سیاسی خلفشار کا تعلق ہے, یہ چونکہ ایک سیاسی موضوع ہے اور میں کبھی کبھی یقیناً ان موضوعات پر گفتگو کیا کرتا ہوں, لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر یہ میرا موضوع نہیں ہے. تاہم اس کے بارے میں تازہ ندا کے پرچے میں ایک مضمون آیا ہے اور مجھے اکثر و بیشتر عبد الکریم عابد صاحب کے مضامین پسند آتے ہیں. مضمون ہونے کے اعتبار سے یہ تازہ پرچہ جو آج یہاں موجود ہوگا غالباً, اس میں جو ان کی تحریر آئی ہے تجزیے کے عنوان سے وہ بھی مجھے پسند ہے مضمون ہونے کے اعتبار سے. اس کا عنوان ہے کہ نئی جمہوریت کا سانس اکھڑتا نظر آ رہا ہے. وہ کیفیت کے جو اکثر و بیشتر حضرات محسوس کر رہے ہیں خطرات اس جمہوریت کو, جمہوریت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, یا ماشاء اللہ آئے گا, اور ماشاء اللہ کی صورت میں وہ خطرہ جو ہے سندھ کا وہ ایک بڑی محیب شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو صورت حال اس وقت ہو رہی ہے کہ اسی پرچے میں ندا کے آپ کو ایک مضمون ملے گا, بہت اہم ہے اور ضرور اسے پڑھیے. چونکہ ایک سندھی دانشور کا لکھا ہوا ہے ارباب نیک محمد خان کا, ایک نیا فتنہ ہے جو سر اٹھا رہا ہے ہندوستان میں, اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو سندھی سندھ سے گئے تھے پاکستان چھوڑ کر 1947 میں, اچھی بھلی تعداد ہے ان کی, اور وہ چونکہ پیسے والے لوگ ہیں اگرچہ وہ منتشر ہو چکے ہیں پورے ہندوستان میں, کلکتہ تک اور بامبے وغیرہ تو چونکہ ویسے ہی قریب تھے, اور سندھ کبھی اس کا حصہ بھی رہا ہے پریزیڈنسی کا, بامبے پریزیڈنسی کا, تو وہ تو بہت ہی قرب کی بات ہے. اسی طریقے سے گجرات کاٹیاواڑ میں یہ تعلیم پیشہ لوگ تھے, بڑی تعداد میں وہاں ہیں. اب ان کی طرف سے ایک موو ہے اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید ہندوستان کی طرف سے ان کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا جائے گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کے علاقے میں ایک آزاد سندھی ریاست قائم ہو جائے, اور یہ گویا کہ یہ سندھی ریاست جو ہے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے انہوں نے, ارباب نیک محمد طالب نام ہے ارباب نیک محمد, انہوں نے اس کی پورا تاریخ پس منظر اعداد و شمار کے ساتھ جو ہے اس کو پیش کیا ہے. اگر یہ ہوا تو پھر یہ گویا کہ ایک ہو سکتا ہے کہ کسی وہ سندھو دیش کی وہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل کی شکل اختیار کر لے. تو محسوس ایسا ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ جیسے کہ, یعنی اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس کی جو بھی کوئی موو ہے وہ ہم اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھتے تو ہمیں بری لگتی ہے, لیکن اس کے نقطۂ نگاہ سے سوچیے بھارتی نقطۂ نگاہ سے تو ہر شخص کو یہ کرنا چاہیے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. تو وہ تو دونوں نے حصے کی تدبیر چلا رہے ہیں, ایک طرف یہ ہے کہ نارملائزیشن بھی ہو اور اگر ہم اپنے تمدنی اور سماجی جو حملہ ہے ہمارا کلچرل اور ثقافتی حملہ اس کے ذریعے سے ریپ کر لیں پاکستان کو تو کیا ہی کہنے ہیں, گھر دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ دوسرا راستہ جو ہے اس کے لیے بھی وہ کوئی بھی تدبیر جو ہے اسے مستقبل کے لیے نہیں رکھ رہے بلکہ ان تمام تدبیروں کے اوپر وہ بیکمست عمل پیرا. یہ صورتحال جو ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد الکریم عابد صاحب کا یہ تجزیہ جو آیا ہے وہ میرے لیے بڑا بہت اہم ہوا, اور میں نے جب اسے پڑھا تو ایک اعتبار سے مجھے اس سے اختلاف ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان میں اس وقت اگرچہ جو چیزیں فوری طور پر ہمارے سامنے وہ بہت مایوس ہوئی اور اسی مایوسی کا اظہار انہوں نے اپنے تجزیے میں کیا ہے, لیکن مجھے امید کی دو کرنیں نظر آئی ہیں. ایک وہ جس کا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بات پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنی جان توڑ کوششیں ہوئی ہیں خرید و فروخت کی, لیکن کسی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت اب تک نہیں ہو سکی. ورنہ ہمارے ہاں جو بھی اکثر و بیشتر اسمبلیوں کے ممبر ہوتے تھے وہ بکاؤ مال ہوتے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فلور کراسنگ جو ہے بڑے پیمانے پر ہوتی تھی. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہماری اس وقت تک جو ایک عدم استحکام ہے سیاسی میدان کا، وہ اس میں کسی درجے میں کمی آئی ہے کہ اب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم کسی پارٹی کے مینڈیٹ پر آئے ہیں، کسی پارٹی کے ٹکٹ پر آئے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. کس قدر ایڑی چوٹی کا زور لگایا پیپلز پارٹی نے، لیکن پنجاب کی حکومت کو ووٹوں پر اوور نہیں کر سکے، حالانکہ برکزی حکومت کے اوپر وہ قابض. اور پھر یہ کہ بہرحال وسائل و ذرائع ان کے پاس موجود، بار بار کی کوشش کے باوجود پنجاب کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں. اسی طریقے سے اب جو آئی جے آئی نے کوشش کی ہے، سر توڑ محنت کر لی کہ وہ سرحد کی حکومت کو ٹاپل اوور کر دیں اور وہاں وہ الائنس ویل کو ختم کر دیں، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے. میرے نزدیک اس کے اندر ایک ہمارے لیے امید کی کرن ہے کہ اسٹیبلٹی پیدا ہوئی ہے. اب لوگوں کی کچھ کمٹمنٹس ہیں، اگرچہ ان میں بہت سا مال جو ہے بکاؤ مال موجود ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ اب بک جانے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے مستقبل کا جو سیاسی جو کیریئر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. اس لیے کہ اب عوام کے اندر کچھ نہ کچھ شعور پیدا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہوش آ رہا ہے لوگوں کو. تو برائی کے اندر شر میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو برابر کرتا ہے. تو میرے نزدیک ایک یہ پہلو جو ہے یہ، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں یہ جو ایم کیو ایم کا اور پی 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 کا جو اتحاد اور معاہدہ تھا، بار بار ٹوٹتا ہے پھر مر جاتا ہے، ٹوٹتا ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر موجود ہے. یہ بھی در حقیقت کچھ اسٹیبلٹی کی علامت ہے کہ معلوم ہے کہ اندرون سندھ سے جو پرانے سندھی ہیں، قدیم سندھ کے باشندے، ان کے لیے واقعتاً ان کی ایک ریپرزینٹیٹو جو ہے حکومت موجود ہے. اور دوسری طرف شہروں کے اندر خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں جو مہاجرین آباد ہے، وہ بھی یقیناً اب ان کے بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. اب جو بات بھی ہو رہی ہے نمائندوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اس میں یقیناً ڈسلیجنمنٹ بھی ہوتا ہے، کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور پر حیدرآباد کی فضا تو غالباً ایم کیو ایم کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہاں کے حالات بہت ہی زیادہ مخدوش، بہت ہی زیادہ مہاجرین کے لیے جو ہے وہاں کا مستقبل جو ہے باداری پورے نظر آ رہا ہے. تو دھیمی سیاست کے شاید وہ زیادہ دیر تک قائل نہ رہے جو سیاست کے اس وقت تک ایم کیو ایم کر رہی ہے، اور جس طرح ریسٹرینٹس کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے اس کی قیادت. لیکن یہ کہ بہرحال یہ پہلو بھی کہ تین دفعہ یہ چجا راگا ٹوٹا ہے، پھر ٹوٹا ہے، جو ٹوٹنے لگا ہے معلوم ہوا کہ پھر ٹوٹ گیا، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ جو معاملہ ہو بیس پر بیٹھ کر ہو، نمائندوں کے ذریعے سے ہو. شکایتیں ہیں، 40 برس کی شکایتوں کے انبار ہیں دونوں طرف، ان شکایتوں کا حل کر لینا آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ بات یقیناً طے ہے کہ یہ ہنگامے گلیوں میں لے جانے سے حل نہیں ہوگی، ہنگامہ کرنے سے حل نہیں ہوگی. ان پہ لیے تو ظاہر بات ہے کہ یہ سیاسی اختلافات ہیں، معاشی اختلافات ہیں، کچھ ناانصافیوں کے گلے شکوے ہیں. تو یہ تو دونوں طرف کے نمائندے اگر میز پر بیٹھے ہوں، اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر گفتگو کریں گے، تب ان کے کوئی صحیح حل کی شکل نکل سکتی ہے. اس صحیح حل میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ صحیح طریقہ یہ. تو میرے نزدیک اس میں ایک اچھی علامت ہے جو اس وقت ہے. بار محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب یہ تجربہ ناکام ہوا چاہتا ہے، اور اسی کا مظہر جیسا کہ میں نے عرض کیا عبدالکریم عابد صاحب کا یہ مضمون ہے جو تازہ ندا میں آیا ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کرتے ورز کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ امید کی کرن نظر آئی ہے. دوسری کرن یہ نظر آئی ہے، اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا میرا سابقہ مشورے جو لوگوں کو بہت ناپسند ہوئے، بہت بار مو چڑھائی گئی اس پر، لیکن اب یہ کہ وہ بات آ رہی ہے. نواز شریف صاحب کا آج آپ کے ساتھ بیان پڑھ لیا ہو کہ مسلم لیگ کو مضبوط کرنا چاہیے. میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ یہ در حقیقت متحدہ محاذ جو ہوتے ہیں وہ کسی تعمیر کے کام کے نہیں ہوتے، وہ صرف تقریب کے لیے ہوتے ہیں. بالکل ان مل بے جوڑ لوگ، جن کی نظریات کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہ ہو. اب کہاں اے این پی اور کہاں آئی جے آئی اور کہاں جماعت اسلامی اور کہاں جمعیت علماء اسلام، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا بھی اتحاد ہونے لگے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ صرف بغض معاویہ کا اتحاد ہے، اس میں کوئی مثبت پہلو پیش نظر نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے دلیل تجزیے کی ہے کہ یہ جو متحدہ محاذ ہوتے ہیں یہ تقریب میں تو نہایت مؤثر، نہایت کامیاب. سب نے مل جل کر ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی، کیا خیر برآمد ہوا اس سے آج بیٹھ کر سوچئے. اسلام کے نام پر اور نبال جمہوریت کے نام پر تحریکیں چلی اور پی ڈی ایم اور پتہ نہیں کیا کیا اور ٹیپ اور فلاں حاصل کیا ہوا. ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لینے سے کچھ خیر برآمد ہوا؟ یحیٰ خان آ گئے, اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت آ گیا, اسلام اور جمہوریت نام کا معاملہ جو ہے وہ کہاں رہا, جو لوگ چاہتے تھے جن کے تصورات تھے. اسی طریقے سے بھٹو صاحب کی ٹائم رسید بھی نتیجہ کیا نکلا, 11 برس کا مارشل لا مسلط ہو گیا, اور اس مارشل لا نے در حقیقت, واقعہ یہ ہے کہ پہلے مارشل لا نے جو کچھ کیا تھا اس پاکستان کے بارے میں وہ اس مارشل لا نے جو ہے سندھ کے اندر کیا ہے, وہ نتیجے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی آج جو بھی کہنا چاہیے فصل جو ہے پس بھری فصل وہ آج کاٹ رہے ہیں. اس اعتبار سے متحدہ بحاث کوئی مثبت شہر نہیں, یہ وقتی ہنگامی طور پر کسی ایک تقریبی مقصد کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہٹانے کے لیے, لیکن اصل شہ یہی ہے کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں مسلم لیگ کو مضبوط کرو. آج بھی جے یو آئی کے جے یو پی کے کچھ حضرات آئے تھے, وہ کچھ وہ حضرات ہیں جمعیت علماء پاکستان کے, کہ جو مولانا نورانی میاں سے ناراض ہو گئے. میں نے تو پہلی مرتبہ ان کی زبانی سنا کہ وہاں بھی اب ایک فارورڈ بلاک بن گیا. وہ اس لیے نمایاں نہیں ہوا کہ وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ کوئی اسمبلیوں کی سطح پر نہیں ہے بلکہ وہ جماعتی سطح پر ہے. مولانا نورانی میاں سے ناراض, ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے تو مشورہ دیا تھا مولانا نورانی میاں کو, میں مسلم لیگ کو شامل ہوں. اسی طریقے سے کہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے, میں جا کر 2-3 مرتبہ ملا مولانا عبدالستار خانیادی صاحب سے, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا اصل مقام مسلم لیگ میں, جو لوگ بھی یہاں الیکشن کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اس ملک کی خدمت کریں, انہیں ظاہر بات ہے کہ مسلم لیگ جو بھی کچھ اسلام پسند ہے اسلام کا کے نام لیوا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم لیگ کو مضبوط کرے. پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اگر ایک جماعت ایک قیادت کے سامنے آئی تو یہ جو انمل بے جوڑ قسم کے متحدہ بحاظ ہیں, اور چاہے ان کا نام کتنا ہی آپ مقدس اور پوتر قسم کے نام رکھ لے, ان سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتا. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک اچھی علامت ہے. میں نے اگر اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا, وہ نواز کس کانٹیکسٹ میں لوگوں نے سمجھا, مشورہ یہی تھا کہ مسلم لیگ کو آرگنائز کی اور اس میں اپنی قوتوں کو لگائیے, اس لیے کہ یہ متبادل جب تک کہ ایک جماعت موجود نہیں ہوگی تو محض ایک منفی اتحاد جو ہے وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. بہرحال داخلی جہاں تک سیاسی خلفشار کا تعلق ہے اس پر مجھے کچھ زیادہ اس لیے نہیں کرنا, کہنا ہے کہ جو اس کا منفی پہلو ہے وہ سب کے سامنے, جو اب ایک ریئیکشنری پنجابی نیشنلزم پیدا ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے, اور میں اسے کلیم نہیں کرتا اس لیے کہ ریئیکشن ہے. سندھی نیشنلزم بھی شروع ہوا ہے, وہ ریئیکشن رد عمل میں شروع ہوا ہے. وہ شخص جو بہت بڑا مسلم لیگی تھا جس نے 1947 میں خود پر استقبالیہ دیا تھا اس مسلم لیگ کے اجلاس میں, جی ایم سید, وہ جس نے کہا تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو سندھ میں آ کے آباد ہونا چاہیے, ہندوؤں کے مظالم سے ہمیں فرض ہے مسلمانوں کا کہ وہ ہمیں آ کر نجات دے رہے ہیں, ہمیں جکڑا ہوا ہے اپنی معاشی جو بھی جکڑ بندی ہے اس کے اندر, لیکن وہ شخص کو رد عمل اس پر ہوا کیسے ہوا وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے. تو یہ در حقیقت ریئیکشنری پرسنالٹیز اور ریئیکشنری موومنٹس ہوتی ہیں. میں تفصیل سے اس کو اپنی کتاب میں مثلا اس میں لکھ چکا ہوں کہ یہ رد عمل اور پھر اس کا رد عمل کا رد عمل یہ ایک ہے کہ جس کا چکر وشس چل رہا ہے. غالباً اس کی آخری جو شکل پیدا ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ایک بچہ باہر سے روتا ہوا ملا ہے, عمر تقریباً 3.5 سال, سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے ہے, وضو کرنے کی جگہ پر موجود ہے, اس کے لواحقین اس کے والدین شاید کہیں سیر کر رہے ہوں. سن لے, ایک بچہ ہے تقریباً 3.5 سال عمر کا, سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے, وہ روتے ہوئے کسی صاحب کو ملا ہے, وہ یہاں لے آیا ہے مسجد میں, وضو کرنے کی جگہ کے قریب وہ بچہ موجود ہے, اس کے والدین یا لواحقین آ کر اسے وہاں سے لے لیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک وہ منفی چیزیں ہیں وہ سامنے, ان کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے یہ چاہا کہ اس مایوسی کے دھندلکوں میں اور اندھیاروں کے اندر کوئی امید کی دو کتنے جو مجھے نظر آئی ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور دوسری بات بالکل تازہ ہے جس کی طرف آج میں نے توجہ آپ کو دلائی. میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ نظریاتی خلفشار ہے. اس وقت اس قوم کے لیے, اس کے لیے میں نے بارہ آپ کو سنایا کہ یہ اس قسم کے جملے جو ہیں ہمارے بارے میں کہے جاتے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی, پاکستان ابھی تک ایک تشخص کی تلاش میں کہ میں ہوں تو کیوں ہوں, کیوں بنا, کیوں وجود میں آیا, کیا نظریہ تھا. اب تو ظاہر بات ہے کہ وہ نظریہ وغیرہ جتنا بھی اس وقت کو روشن ہوگا اب تو وہ دھندلکوں کے اندر گم ہو چکا ہے. اس وقت تو سوائے اس کے کہ اپنے مادی مفادات اور مادی حقوق کے اور کوئی چیز کسی کے سامنے نہیں, ساری جو کشمکش ہے اور کشاکش ہے اور جو جھگڑا ہے اور کھینچتان ہے وہ سب اس پر ہے. تو وہ نظریاتی خلفشار جو پیدا ہوا ہے اور اس میں اس دور میں جو ہے, میں آج خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک تازہ اضافہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت بننے کے بعد دو شخصیتوں کو جو پہلے لا کر یہاں ایسے مسلط کیا گیا ہے اعلیٰ مناصب کے اوپر, کہ جو یقیناً پاکستان کے بنیادی نظریے, پاکستان کے بنیادی تصور کے مت کی نفی کرنے والی شخصیتیں, احمد فراز صاحب لائے گئے. احمد فراز صاحب کا ایک شعر کافی ہے اس بات کے لیے کہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے کہ وہ اس ملک کے اندر کسی ثقافتی اور ادبی کسی تنظیم کے سربراہ بن سکے. ٹھیک ہے, انہیں حق ہے وہ یہاں رہے اور جس طرح چاہے کام کرے, شہری کی حیثیت سے رہے, لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے منصب کے اوپر ایسے شخص کو لے آنا, میں تو حیران ہوتا ہوں, شاید آپ نے سے اکثر حضرات نے وہ شعر نہ سنا ہو کہ سب رسولوں کی کتابیں تاک پر رکھ دو فراز, نفرتوں کے یہ صحیفے عمر بھر دیکھے گا کون. تمام رسولوں کی نبیوں کی جو ہے نفی ہو گئی, ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن اور تمام صحف انبیاء, صحف ابراہیم اور موسیٰ, سب رسولوں کے صحیفے تاب پر رکھ دو فراز, نفرتوں کے یہ صحیفے عمر بھر دیکھے گا کون. گویا کہ ان کے نزدیک یہ نفرتوں کے صحیفے ہیں جو در حقیقت پوری نوع انسانی کو باہمی محبت اور محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے. خصوص القرآن مجید جس نے دعوت دی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے بنی نوع آدم, اے انسانوں, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک ہی انسانی جوڑے سے, ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں ہم نے قوموں قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تمہاری شکلیں جدا کر دی, نقش و نگار جدا کر دیے, رنگتیں جدا کر دی, قومیں قبیلے, یہ پہچان کے لیے. در حقیقت تو عزت و شرف جو ہے وہ صرف تقویٰ اور خدا ترسی اور کردار اور اخلاق کی بنیاد پر, جو قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہو جس کے لیے ایس جی ویلز نے کہا کہ ہیومن اکویلٹی, فریٹرنٹی اور فریڈم کے واعظ پہلے بھی کہے گئے دنیا میں. مسیح ناصری نے بھی بہت واعظ کہے, جیزوس آف نظارت نے بھی بہت سرمنز کہے, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں بالفعل ایک معاشرہ اور نظام قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن ہے, کھلا دشمن, اور حضور سے سخت جو ہے نفرت رکھنے والا شخص ہے, لیکن ان میں یہ بات ہے کہ وہ نفرت کے باوجود بھی گیو دی ڈیول ہز ڈیو کا جو اصول ہے, کسی نہ کسی درجے میں وہ کوئی انصاف پسندی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بڑی ہی اپنا, کیونکہ جو بھی خود سے باطن ہے اس نے نکالا ہے, اور اس نے بڑے رقیق حملے کیے. میں نے بارہ تذکرہ کیا, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا دوبارہ, صرف اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ شخص بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پہلی مرتبہ انسانی اخوت و مساوات و حریت کی وجود, اور میں خاص طور پر اس لیے کہا سکتا ہوں یہی تین الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے پاکستان کے لیے, کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ حریت و اخوت و مساوات کے ان اصولوں کا دنیا میں ایک عملی نمونہ دوبارہ پیش کرتے کہ جو ہمیں محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. یہ تین اصول, ہیومن فریڈرنٹی, اکویلٹی اینڈ فریڈم, حریت, اخوت, مساوات. اب جو ایس جی ویلز جیسا دشمن رسول تو یہ ٹریبیوٹ پے کر رہا ہے, اور احمد فراز صاحب جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک اعلیٰ ترین جو ادارہ ہو اس کے سربراہ بنا دیے جائے. ایسی ایک خاتون فہمیدہ ریاض ہو, اب ان کا بھی میں نے تو ایک ہی شعر سنا ہے, میں نے ان کی اور کوئی اشعار سنے نہیں, لیکن یہ جو بہرحال شعر ایسا تھا جو اس کے اندر زہر تو گھلا ہوا ہے, لیکن یہ کہ فحاشی تو نہیں ہے, اس لیے میں نے مسجد میں آپ کو پڑھ کر سنا دیا. اس میں جو بھی زہر ہے, نظریاتی ہے, کفر ہے, شرک ہے, لیکن یہ کہ وہ شعر تو میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا, اس قدر فحش ہے. اور وہ خاتون بھی ایک بہت بڑے منصب کے اوپر فائز ہو گئی, لیکن اس میں جو تازہ معاملہ ہوا ہے, غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کے جو نظریات سامنے آئے, اور وہ ہمارے ہاں مرکزی وزیر معارف, مرکزی وزیر تعلیم ہے, تو اس کے ضمن میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اس سلسلے میں ذرا تفصیل دو تین باتیں مجھے سن لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب سے ایک نو کی ہمدردی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن کے شدید شکار, سخت قسم کا رد عمل ان کے اوپر. میں ان کی بڑی تعریفیں سنتا رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے یہاں کے تعلیم کے محکمے سے ان کا بڑا پرانا جو ہے تعلق رہا ہے. کراچی میں یہ پرنسپل تھے ایک کالج کے, انہوں نے خود بھی ابھی ایک تقریر میں کہا کہ ہاں خورشید, پروفیسر خورشید احمد صاحب جو ہے سینیٹر, وہ میرے شاگرد رہے ہیں. اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ بڑے ڈسپلینیر رہتے ہیں, بڑے ہی اپنے ادارے کے اندر دبل قائم رکھنے والے, اور ان کا جو انداز ہے ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے, ہماری تعلیم کی حیثیت سے, اس کی بڑی تعریفیں میں سنتا رہا. معلوم یہ ہوتا کہ وہی قومیتوں کا رد عمل اس کا جو بخار ہے کہ جس نے اچھے اچھوں کو ناوک کو تیرے صحت نہ چھوڑا زمانے میں, یہ اس طرح کا جو بھی شخصیتیں ابھری ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص سندھ میں, تو اس کا معاملہ جو ہے ان کا بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ ہمدردی اس درجے میں ہے کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے خاص طور پر علامہ اقبال کے بارے میں, پنجابیوں کے بارے میں, مہاجروں کے بارے میں, لیکن پرسنلی سب سے زیادہ علامہ اقبال کے بارے میں, وہ درحقیقت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی صحت مند انسان کی زبان یا قلم سے غلطات ہو سکتا. ان کے ہاں وہ رد عمل جو ہے وہ انتہائی برس کی کیفیت تک پہنچ چکا. میں نے اس معاملے میں اصل میں یہ اگرچہ کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی تھی, اس سے پہلے میں نے اس لیے کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ اخبارات میں صرف کٹے پھٹے جملے آ رہے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا سیاق و سباق کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے تحقیق کی ہے, کوئی کتاب کے بھی اب چھپ گئے ہیں کہ جن کے اندر وہ چیزیں ذرا زیادہ وسیع حوالوں کے ساتھ آ گئی ہیں, وہ بھی خیر ایک سیاسی مہم کا حصہ ہے. میں نے پوری یہ کوشش کی کہ میں وہ اصل جو ہے وہ اس تک میری رسائی ہو, اور میں کوئی تبصرہ نہ کروں جب تک کہ وہ پوری پوری عبارتیں جو ہے وہ نہ پڑھوں. لیکن دو چیزوں کی بنا پر میں نے اپنی رائے تبدیل کی. اولاً یہ کہ ان کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک, کسی درجے میں نہ کوئی تردید آئی ہے نہ معذرت آئی. یہ دونوں شکلیں ہو سکتی, یا یہ کہ وہ کہتے کہ یہ میرے خیالات کی ترجمانی نہیں ہے, یا یہ کہتے کہ یہ ایک وقتی رد عمل تھا, میں ایک شدید تاثر میں تھا, کچھ میری زبان سے یہ باتیں نکل گئی. آپ کو یاد ہوگا یہی بات میں نے کہی تھی کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے جو ناروے میں جو باتیں کی تھی علامہ اقبال کے بارے میں, میں نے کہا تھا ایک جملہ وہ کہتے تھے کہ وہ میرے کچھ وقتی سے جذبات تھے اور اس میں مجھ سے کچھ اس جذبات کے اندر جو ہے, میں اصل میں تو تغلیط اور تنقید کرنا چاہتا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب کی باتوں کی, لیکن ایک آدھ جملہ میرا جو ہے وہ علامہ اقبال کی شان میں بھی ایسا نکل گیا کہ جس پر میں معاف رکھتا ہوں, بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ کہ یہ شکل جو ہے انہوں نے بھی اختیار نہیں کی تھی, افسوس ہے کہ انہوں نے اسے بعض حضرت پھر وضاحت وضاحت در وضاحت ایک لمبی شکل دے دی. یہاں تو معاملہ یہ کہ سرے سے خاموشی اختیار کی. ایک جملہ آیا ہے اخبارات میں کہ میں تو کعبے کا طواف کر رہا تھا, میرے پیچھے مولویوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا. سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ وہ ہنگامہ جو ہے آپ کی طرف جو چیزیں منسوخ کی گئی وہ غلط منسوخ کی گئی, یا یہ کہ آپ یہ کہیے کہ ٹھیک ہے خاص وقت میں مجھ پر ایک رد عمل کی کیفیت تھی اور میں نے اس کے اندر یہ باتیں کہہ دی. لیکن واقعہ یہ کہ جب یہ دونوں باتیں نہیں آئی ہیں تو میں اس وقت جو ہے اپنے جو بھی جذبات ہیں ان کا اظہار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو بھی وہ الفاظ ان کے ہیں وہ ایک نہایت مریض ذہنیت کی علامت ہے میرے نزدیک. اول تو یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اور اس پہ بھی میں ایک اور مثال بھی دے دوں گا. بہتر یہ تھا پاکستان کے محب وطن لوگوں کے لیے کہ وہ اس گندی گٹھڑی کو نہ کھولتے اور چوک میں اور چوراہے میں لا کر جو ہے یہ گندا مواد جو ہے نہ پھیلاتے, اس لیے کہ ہوتے ہیں افراد کے اوپر کچھ بیماری ہیجانی ہزیانی کیفیات بھی کبھی کبھی جاری ہو جاتی ہے. تو خاص فائدہ نہیں ہوا کرتا ان چیزوں کو لا کر اور میدان میں بکھیر دینے کا, بلکہ یہ ہے کہ ان کو حد الامکان جیسے درج بسر جسے ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے صرف نظر کیا جائے تو بہتر ہے. یہی میری رائے تھی رشدی کی کتاب کے بارے میں. اب آپ غور کیجئے کہ کیا حاصل ہوا ہنگامے اٹھا کر ایجوکیشن کر کے اس کو چھوڑ کر کے پانچ حضرات جو ہے پانچ مسلمان اس میں اپنی جانیں جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ دی ہے, لیکن یہ کہ حاصل کیا ہوا. حاصل صرف یہ ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب بک گئی, وہ بلیک میں بکی, پوری دنیا میں آپ نے اس کا شہرا کر دیا. ایک مریض ذہن کی بکواس تھی, شاید کچھ لوگ اس کو پڑھتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, معلوم کس کس نے اور بکواسیں کی ہوئی, کتنے لوگوں کو معلوم ہے کس کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا بکواسیں کی ہیں. لیکن اب آپ ان بکواسات کو اگر اس طریقے سے اچھال دیں تو حاصل کیا ہوا. ایک پوری حکومت بھی آ گئی, اس کا فتویٰ بھی آ گیا, لیکن اس کا بال ابھی تک بھی کا نہیں ہوا. کتابیں اس کی لاکھوں کی تعداد میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو گئی, بلیک ہوئے پورے پورے پلین لوڈ جو ہے چارٹر پلین پورے پورے جو ہے کتاب سے بڑے ہوئے لوڈڈ وہ آسٹریلیا پہنچے ہیں, وہاں پر وہ کتابیں لکھی. تو حاصل کچھ نہیں. یہ تو آپ کا ایک نظام ہو, کوئی اسلامی حکومت ہو کہ جو اپنے فتوے کو نافذ کر سکتی ہو, تب تو کوئی فتوا دینے کا بھی فائدہ ہے. کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہو. 40-42 تو ملک ہے, ہم مسلمان منقسم ہیں, آپس میں دست و گریبان ہیں. اب کسی جگہ مسلم ملک میں کہیں بیٹھ کر کوئی شخص بکواس کرتا ہے, اس کو ایک ہنگامے کی بنیاد بنا دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. ابھی پچھلے دنوں پھر خبر آئی تھی کہ عید کے بعد پھر جلسے شروع ہونے والے, پتہ نہیں وہ عید ابھی آ کر گزر گئی کہ نہیں گزر گئی. صرف یہ کہ کچھ شکست خوردہ قوتیں ہیں جنہوں منفی جذبات جو ہے ان کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے نزدیک یہ مطالبہ بالکل حق بجانب ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس اجتماع جمعہ کے حوالے سے یہ بات پریس میں آئے. مجھے افسوس اصل میں اس بات کا ہے کہ میری کچھ باتیں یہ پریس کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز دینا چاہتے ہیں کیا نہیں دینا چاہتے ہیں. کچھ چیزوں کو اچھال دیا جاتا ہے, کچھ چیزوں کو چاہے میں کتنے ہی زور شور کے ساتھ کہوں اسے جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا, جس کی وجہ سے شاید یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہو, کوئی خاص ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہو کہ وہ میرے موقف کا ایک بڑا ڈسٹارٹڈ قسم کا اور کچھ برا ٹوڑا سا جو ہے وہ جو تاثر جو ہے وہ پبلک کے سامنے لانا چاہتے ہیں. میں نے کس قدر شد و مد کے ساتھ عید کے خطبے میں کہا تھا کہ موجودہ عبوری حکومت جو ہے ابو مجاہدین کی اسے فوراً تسلیم کیا جانا چاہیے. اس کے لیے ہم نے قرارداد پاس کی, لیکن ہمارے پریس نے اسے بالکل بلیک آؤٹ کیا. ایک اخبار نے وہ بھی بہت ہی چھوٹا سا دیا, ایک اخبار نے تو سرے سے ذکر تک نہیں کیا. تو میں اس لیے آج خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میرے حوالے سے آ جانی چاہیے. باقی جو کچھ علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, مجھے واقعہ یہ ہے کہ اس سے شدید صدمہ پہنچا ہے. علامہ اقبال صرف پنجاب کی وراثت یا ملکیت نہیں ہے, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کے تو حق میں علامہ اقبال کے پورے کلام میں کوئی ایک شعر بھی موجود ہے, بلکہ شدید تنقیدیں علامہ نے پنجاب پر کی ہے. اہل نظر خطہ پنجاب سے ناخوش, یہ بات تو پنجاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پنجابی مسلمان کے بارے میں. تمروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار, وہ پنجابی ہے, پنجابی ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے. پنجاب کے بارے میں انہوں نے اور جو کچھ کہا ہے, تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے یہ شاخِ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد, یہ ساری تنقیدیں پنجاب پر اتر رہا ہے. وہ پنجابی عثمانی میں تھا ہی نہیں, وہ تو بلکہ میں نے تو اپنا جو کتاب کا ہے علامہ اقبال اور ہم اس میں وضاحت سے لکھا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں تو ہندوستانی مسلمان کا بھی تذکرہ کہیں نہیں, وہ تو آفاقی شاعر ہے, ملت اسلامیہ کا شاعر ہے. وہ روتا ہے اگر تو فاطمہ کی شہادت پر روتا ہے, جو ٹریپولی میں جو شہید ہوئی ہے ایک بچی, اس کی شہادت پر آنسو بہا رہا ہے. اس نے مرثیے کہے ہیں تو رولے دل کھول کر دیدہ خوناب آباد, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. اس نے تو جذریہ سکلیہ کو دیکھا ہے تو خون کے آنسو رویا ہے, سسلی کے پاس سے جہاد گزر رہا ہے اور وہ خون کے آنسو ہو رہا ہے. اسپانیہ میں گیا ہے اس نے جو بھی اپنے اشعار کہے ہیں جو لازوال ہیں ہمیشہ باقی رہنے والے اشعار, تو وہ تو در حقیقت ہندوستانی مسلمان کا فکر اگر کہیں ملتا ہے تو ان کی نظر میں ملتا ہے. وہ خطبہ جو انہوں نے دیا تعالیٰ آباد میں اس میں ملتا ہے, ان کے خطوط میں ملتا ہے, قائد اعظم کے نام خطوط میں ملتا ہے. جو ان کی شاعری ہے, جو ان کا کلام ہے, جس کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کی شناخت ہے, اس میں تو ہندوستانی مسلمان کا بھی تذکرہ نہیں ہے. وہ تو ذکر کرتا ہے اگر تو وہ تو عالمی ملت اسلامیہ کا کرتا ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاش پر, اب یہ اس کا انداز ہے. بلکہ میں نے آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں جو ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے, زندہ روح کے نام سے, اس کے دوسرے حصے میں سر تیج بہادر سپنوں کا ایک خط ہے جو شائع ہوا. انہوں نے کہا کہ اقبال کو صرف مسلمانوں کا شاعر کہنا بھی غلط, اس لیے کہ اگر دوسرے جو شعرا ہیں بڑے چوٹی کے دنیا میں, اس نے کچھ مغربی شعرا کا نام بھی لیا ہے, اگر وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کی بات کرتے تو اس سے ان کی آفاقیت جو ہے, ان کا جو ہیومنسٹک اپیل ہے, وہ ختم نہیں ہو جاتی. اسی طرح اقبال کو در حقیقت پورے نوع انسانی کی میراث ہے, وہ کوئی کسی ایک قوم کی بات بھی نہیں. بہرحال اگر قوم کی بات ہے تو وہ پوری عالمی ملت اسلامیہ کا نقیب ہے اور وہ بھی خواہ ہے. اس کے بارے میں جو رقیق الفاظ انہوں نے کہے, میں نے آج جو دو حدیثیں پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, دو نہایت مبارک اقوال کے جو میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے. ایک تو پچھلی مرتبہ بھی آیا اس لیے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب پر گفتگو کی تھی, تو حضرت عثمان راوی ہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک قرآن کی دعوت پر کمر کس لیں. یہ سیکھنا سکھانا, حروف کا سیکھنا سکھانا بھی ہے, تجوید بھی ہے, حفظ بھی ہے. حفظ کرو اور کراؤ, پڑھو اور پڑھاؤ, سمجھو اور سمجھاؤ, پھر اس کا تدبر, اس کا غور و فکر, اس کے علم و حکمت, اس کی تحصیل کرو, اسے حل کرو. تو گویا کہ محض پڑھ لینے سے لے کر اور بلند ترین علمی اور اپنی سطح پر قرآن مجید کے حکمت کو اور اس کے فلسفے کو اور اس کی دعوت کو حاصل کرنا, یہ سب اس میں آ گیا. خیر امت تعلم القرآن و علمہ. دوسری حدیث جس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی بارہا یہاں تذکرہ اس کا ہوا ہے. میں آج اس کے بارے میں علامہ اقبال کے حوالے سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں. اس حدیث کا مفہوم مجھ پر صرف علامہ اقبال کے ذریعے سے واضح ہوا، ان کے خطبات کے ذریعے سے. حدیث مبارک یہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اسے، کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اب کسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو عروج پر لے جائے گا اور اسی کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا، گرا دے گا. اب یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے، بڑی ثقہ ہے، بڑی پائے کی، راوی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حدیث کا تو یوں سمجھیے کہ بہت اونچی اور چوٹی کی حدیثوں میں سے حدیث ہے. اس میں میرے سامنے ایک سوال تھا جس کی کہ میں نے ایک تاویل اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کر تو لی تھی، لیکن ایک خلش تھی باقی، وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں جو قومیں ابھری ہوئی ہیں وہ تو قرآن کی ماننے والی نہیں، کئی سو سال سے ان کا جو ہے سکہ رواں ہے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا تسلط، ان کی بالا دستی، ان کا اقتدار آج بھی پوری دنیا جو ہے وہ ان کے معاشی ہتھکنڈوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، تو یہ تو قرآن کے ماننے والے نہیں. تو ایک سوال کا نشان تھا، تو میں نے تعویل یہ کی تھی ابتدا کہ در حقیقت یہ مسلمان اقوام کے بارے میں بات کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مسلمانوں میں وہ ایک قوم ابھرے گی جو قرآن کو لے کر ابھرے گی، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گی وہ ضمیر و خوار ہو جائے گی. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی بڑی پیش کی بات کہہ دی گئی تھی کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اے عربوں، اے بنو اسماعیل، اے امیین، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. ترکوں کے ہاتھ میں قیادت دے دی ہے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے، تاتاریوں سے پٹوایا پہلے اور پھر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں جو ہے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا، انہی میں سے ترکان عثمانی، ان کے ہاتھ پر خلافت بھی منتقل ہو گئی. تو میں نے اس سے متعلق کر لیا تھا اپنے ذہن میں، لیکن علامہ اقبال کے لیکچرز کو پڑھ کر محسوس ہوا کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس سے تو میرا مدعا حل ہو گیا. انہوں نے لیکچرز میں کہا ہے کہ یہ مغربی تہذیب بھی در حقیقت قرآن مجید ہی سے قصد فیض کر کے ابھری ہے، اس کا جو انر کور ہے، یہ انر کور کا لفظ علامہ اقبال کا اپنے خطبات میں، کہ ایک تو ہوگی کسی شہر کی جو درمیانی اصل جو اس کا نیوکلیس کہہ لیں یا ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم میں، اور ایک یہ گوشت گوشت ہے. تو اس تہذیب کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس کا انر کور ہے، وہ خالص قرآنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے نوع انسانی کو توہمات سے نکال کر مشاہدے کی دنیا، کھولا کمی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دبا کمار کو چھوڑو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں بصارت دی ہے، تمہیں سماعت دی ہے، انہیں استعمال کرو. بلا تخت ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جب تک دبا کمار کو آدمی نہیں چھوڑے گا تو کیسے علم کی طرف آئے گا. تو در حقیقت یہ جو بھی تحریک یا علوم تھی وہ قرآن مجید کے اس دی ہوئی رہنمائی کے تحت ابھری ہے. اور یہ تو سب دنیا مانتی ہے کہ قرطبہ اور مناطہ کی یونیورسٹیوں سے یہ سارا علم جو ہے اور یہ ساری تہذیبی رجحانات جو ہے جرمنی اور فرانس کے ملکوں میں پہنچے ہیں، اسی کے تحت اصلاح تحریک اصلاح مذہب وہاں شروع ہوئی، ریفارمیشن، اور اسی کے تحت ریلائسنس. یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، ورنہ یورپ تو جہالت کی انتہائی تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. لیکن یہ کہ جس انداز میں علامہ نے یہ بات کہی ہے میرے نزدیک شاید کسی اور سے نہیں کی. اسی لیے میں نے تین سال پہلے جو خطبہ دیا تھا یوم اقبال پر، اس پر تفصیل سے اس پر بحث کی کہ علامہ نے در حقیقت ہماری آنکھیں کھول دی کہ اس مغربی تہذیب اور تمدن کی ہر شے غلط نہیں ہے، ہر شے جس شے کی غلط ہو اس کا تو وجود ہی نہیں ہو سکتا. باطل محض کا کوئی وجود نہیں ہے، باطل بھی حق کی کسی نہ کسی شے کو لے کر اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. باطل کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں، باطل کا وجود ہی نہیں، باطل تو کہتے اس شے کو جس کا کوئی وجود نہ ہو. لہذا باطل محض جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، وہ حق سے کوئی شے بورو کرتا ہے، مستعار لیتا ہے اور اس کے گرد اپنا تانا بانا، جیسے یہ بیلے ہوتی ہیں جو درختوں کو چوس جاتی ہیں، ان میں خود اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، درختوں کے اوپر چڑھے گی اور چوس جائے گی. تو باطل در حقیقت اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی حق کا حصہ لیتا ہے، اور وہ حق یہ ہے. اسی طرح یہ بات کہی گئی اور 100% درست ہے، اس بات کو مولانا حنیف تقوی مرحوم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اور بھی بہت سے ہمارے مفکرین نے، کہ در حقیقت قرآن مجید کے اس دنیا میں نزول سے قبل انسان منطق کی صرف ایک شکل سے واقف تھا، اور وہ تھی استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک، جس میں بال کی کھال اتارتا رہتا آدمی، وہ اسی میں گم رہ کر ایک ہی جگہ پر وہ بال کی کھال اتارتا رہے گا،
اور یہ بڑی تنگ کیفیت ذہنی کیفیت کو وجود میں لاتی ہے جس کا نام ہے استقرائی منطق، اسے انڈکشن کہتے ہیں. وہ قرآن نے مشناخت کرایا ہے نوع انسانی کو اس سے، اور اسی سے پھر یہ سائنس اور یہ سارا مشاہدات اور مشاہدات کو جمع کر کے پھر عقل کو بروئے کار لا کر اس سے نتائج نکال کر، یہ جو اس تہذیب کا انر کور ہے یہ خالص قرآنی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی اگر ابھری ہے تو قرآن مجید سے کوئی شے بورو کر کے، قرآن سے کوئی شے مستعار لے کر ابھری ہے. بولا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک سب فیصد درست ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو بتمام و کمال اختیار کریں، اسے اپنا امام بنائیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے تو ہم تیار نہیں، ابھی تک تو اس کے لیے کوئی آمادگی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. بہرحال پہلی بات جو ہے سیاسی خلفجار کے بعد جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو انتشار ہے فکری، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسی قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کریں. اسی لیے میں نے آج آیات اور احادیث کو پڑھا. یہ سارا خلفجار سیاسی سطح پر جو میں سمجھتا ہوں وقت لگے گا. اگر کچھ عرصہ مل گیا یہاں جمہوریت کو چلنے کا، جیسی بھی بری بھلی جمہوریت ہے، مجھے یہ مصطفیٰ خان صاحب کا جملہ بار بار آیا اخبارات میں پسند ہے کہ بری سے بری جمہوریت بھی ماشاء اللہ سے بہتر ہے. میں اس کے اوپر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بڑی تفصیلی تقریریں کر چکا ہوں. ماشاء اللہ اس ملک کے لیے مہلک، اس ملک کے لیے وہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی وجہ خاص ہے، یہ نہیں کہ کوئی فوج جو ہے وہ معاذ اللہ میرے نزدیک کو پیٹریوٹک نہیں ہے یا ان کی حب وطن میں کوئی شک اور شبہ ہے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ خاص ہمارے ملک کی ایک ترکیب ہے. ہمارے ملک کی فوج صرف ایک خاص علاقے سے، اگر تمام ملک کی ریپرزنٹیشن فوج میں ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا. ترکی میں ماشاء اللہ 100 برس تک چلتا رہے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک ہی قوم، ایک ہی نسل، ایک ہی زبان. پورے ملک میں صرف مائنورٹیز جو ہے وہ پیریفری پر ہیں، قوموں میں ہیں. کچھ آرمینینز ہیں شمال مشرق میں، کچھ کرد ہیں جنوب مشرق میں، کچھ گریک وغیرہ ہے، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، کچھ عرب ہو گئے جو شام کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے. اللہ اللہ خیر چل رہا. اصل جو ہے مین لینڈ ترکی 100% ایک ہی نسل ترکی، ترک نسل، ترکی زبان اور ایک ہی قوم. لہذا فوج بھی اسی میں سے، سویلینز بھی اسی میں سے، کوئی حل نہیں. یہاں معاملہ جو ہے بہت برعکس ہے. یہاں پر در حقیقت فوج کی حکومت جو ہے وہ انتہائی شدید قسم کے رد عمل پیدا کرتی ہے. وہی رد عمل ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا، اچھے بھلے لوگ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کے بارے میں جو کچھ پہلے سنا ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے میرے خلاف بھی بڑا جو ہے زہر اگلا ہے اور فرے فرست مجھے بنا دیا ہے کہ میں وارن کرتا ہوں ڈاکٹر اسٹار کو اور میاں طفیل کو اور الطاف حسین قریشی کو اور جرنیلوں کو کہ وہ سندھ کے خلاف زہر جو ہے اگلنے سے باہر آ جائے. حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کب سندھ کے خلاف زہر اگلا. شاید یہاں تو مجھے یہ سمجھا جاتا ہو کہ یہ سندھیوں کا حمایتی ہے اور سندھیوں کی بات کرتا ہے. اس وقت جو پنجابی شوبنزم یہاں ابھر رہا ہے شاید اس کی نگاہ میں تو میں مجرم قرار پاؤں گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سندھیوں کے لیے کوئی کلمہ خیر کہا اس پر لاہور کے اندر. میں نے تو فراہم کیا ہے یہاں پر پلیٹ فارم کہ آئے اور سندھی بھائی ہمیں بتائیں، لاہوریوں کو بتائیں کہ ہماری شکایات کیا ہے. میں نے پورے جو ہے فنکشن کیے ہیں اس کے لیے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کے نزدیک میں بھی مجرم ہوں اور سندھ کے خلاف زہر اگلنے والوں میں سر فہرست ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر انہیں سندھ کا حامی یا سندھ کا کوئی بھی ہمدرد جو ہے وہ کون اور نظر آئے. لیکن بہرحال اس سب کے اندر جو ہے ہمیں جو کرنے کا اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس ذہنی ہم آہنگی کے لیے اپنی پوری قوتوں کو مرتکز کر دیں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے پر. سیاسی خلفشار دور ہوگا، وقت لے گا، اگر اللہ کرے کہ یہ چل جائے. میں نے بارہا کہا ہے تو جو توڑ پھوڑ ہو مجھے کوئی حرج نہیں، ہو قانون اور دستور کے اندر شارٹ آف مارشاء اللہ جو دستور کے اندر ہے. میں کہتا ہوں خرید و فروخت میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اگر یہاں مال ہے، فروخت نہیں مال ہے، تو ظاہر بات ہے خرید و فروخت ہوگی، وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ تو اندر خانے ہوتی ہے. باقی تو ہوگا تو کچھ نہ کچھ دستور کے تحت ہوگا، کوئی فارورڈ بلاک بنیں گے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا. لیکن یہ جو بھی ہماری اس وقت تک سیاسی اعتبار سے جو ہماری غیر شعوری کی کیفیت ہے اس میں یہ کچھ خرید و فروخت بھی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی بہت برداشت کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ کہ ہو سب اس دستور کے تحت اور کچھ وقت اگر مل جائے، دستور میں ترمیم ہو تو دستور کے تحت ہو. میں نے تو کہا تھا ضیاء الحق صاحب سے، آپ کو یاد ہوگا 1982 کے خط میں، کہ اگر آپ کے سامنے پاکستان کے لیے کوئی اور دستوری ڈھانچہ ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے آپ اسے پیش کریں، یا تو اس پر ریفرنڈم کرا دیں، پورا دستوری خاکہ لے آئے۔ انہوں نے ریفرنڈم کرایا، خدا نہ خاصہ، جسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ وہ ریفرنڈم تھا۔ یہ میں ان کی زندگی میں کہتا رہا، للہ کہتا رہا۔ میں نے کہا تھا اگر کرانا ہے تو دستور کا کوئی ڈھانچہ دیجیے کہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ صوبے کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے، 50 صوبے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو افغانستان کے اندر چھوٹا ملک ہے، ہم سے 1/5 ملک ہے، 50 صوبے ہیں، تو بنائی نہیں کوئی حل نہیں، یہ صوبے آسمان سے نازل نہیں ہوئے، میں خود اس کو مانتا ہوں۔ لیکن دستور کا ڈھانچہ لائیے، ریفرنڈم کرانا، کھلم کھلا پبلک مینڈیٹ لیجیے۔ یا اگر یہ نہیں کرتے اور آپ غیر جماعتی الیکشن کے اوپر ہی اڑے ہوئے ہیں، تو غیر جماعتی الیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور کے لیے نہ کرائیں، ایک دستوریہ کے انتخاب کے لیے کرائیں، اور اس دستوریہ کو مینڈیٹ دے دیں کہ اگر 1 سال کے اندر اندر تم ایگریڈ کانسٹیٹیوشن دے سکو، جس میں یہ ہے کہ ہر صوبے سے بھی ایک خاص مقدار کے اندر جو ہے اس کے نمائندے موجود ہو، اس کے رائے کے اندر حق دینے والے، اوور آل اگر فرض کیجئے کہ 60% کا آپ رکھیں کہ اس کے 60% ووٹوں سے دستور منظور ہونا چاہیے، تو ہر صوبے سے بھی 50% ہو کم سے کم اس کے حق میں ہو۔ مجھے اگر جب بھی یاد نہیں، میں نے فکر اس وقت کیا دی تھی، اگر آپ دے دیں کہ 1 سال کے اندر اندر دستور دے دیجئے، ہم آپ کو اس دستور کے تحت الیکشن کرا کے ٹرانسفر آف پاور کر دیں گے، اور اگر نہیں دے سکتے تو الزام آپ پر آئے گا کہ آپ کسی دستور کے اوپر اس ملک کے سیاسی قائدین جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکتے، پھر وہ الزام فوج پہ نہ رہتا کہ یہ جو ہے اپنی حکومت کو توازن دے رہی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، دستور ہی کے اندر دستور میں ترمیم کے لیے بھی طریقہ کار دیا گیا ہوتا، تو اللہ کرے کہ وہ وقت ہو اور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ادھر خرید و فروخت کے ذریعے سے یہ گاڑی چلتی رہے، تو انشاءاللہ پھر یہاں سے استحکام پیدا ہو جائے گا۔ البتہ جو اہم تر شے ہے، نظریاتی استحکام، نظریاتی حد و حکمی، اس کے لیے تو جب تک کہ ہم قرآن مجید کو واقعتاً حبل اللہ کے معنی نہیں پکڑ لیں گے، اور یہاں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ایسے کارکن پیدا نہ ہو جائے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر RSS کئی لاکھ کارکن پیدا کر سکتی ہے، کئی لاکھ پرچارک پیدا کر سکتی ہے، تو کیا ہو گیا ہے مسلمان قوم کو کہ وہ بالکل بانج ہو گئی، وہ قرآن کے پرچارک پیدا نہیں کر سکتی، وہ لوگ کے جو اس کے اوپر کمر کرتے ہیں کہ خیر کو من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں تو قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے، قرآن عام کرنا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، مختلف لیول سے اس سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ناظرہ بھی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سادہ ترجمے کے ساتھ بھی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا جو ہے علم و حکمت کی اعلیٰ ترین سطح پر بھی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس سطح پر بھی ہے کہ انسانی تمدن کے تمام پیچیدہ مسائل کا حل جو قرآن دے رہا ہو اسے دنیا کے سامنے لایا جائے اور مدلل طریقے سے لایا جائے۔ یہ ہے در حقیقت کرنے کا اصل کام۔ کوئی بھی اگر لانگ ٹرم کسی کی سوچ ہے، اگر کوئی گہرائی میں جا کر تجزیہ کر سکتا ہو، اور کوئی مستقبل کے لیے طویل کوئی اگر کر سکتا ہو پلاننگ، تو یہ ہے کرنے کا اصل کام۔ یہ میرے سامنے وہ کتاب جو موجود ہے، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، سن سب کا لکھا ہوا مجھ کو، اور اس میں میں نے دو شخصیتوں کو کوٹ کیا۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، ایک شخصیت ابو الکلام آزاد، ان کا میں نے یہاں پر کوٹیشن دی ہے، توجہ سے ان کو سن لیجئے۔ اگر ایک شخص مسلمانوں کی تمام موجودہ تباہ حالیوں اور بدبختیوں کی علت حقیقی دریافت کرنا چاہے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دے کہ صرف ایک ہی علت اصلی ایسی بیان کی جائے جو تمام علل و اسباب پر حاوی اور جامع ہو، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ علماء حق اور مرشدین صادقین کا فقدان، اور علماء سوء اور مرشدین دجالین کی کثرت۔ اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ دیے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اور پھر اگر وہ پوچھے کہ ایک ہی جملے میں اس کا علاج کیا ہے، تو اس کو امام مالک کے الفاظ میں جواب ملنا چاہیے، لا یتلو آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، یعنی امت مرحومہ کے آخری عہد کی اصلاح کبھی نہ ہو سکے گی تا وقت کہ وہی طریق اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کے ابتدائی عہد میں اصلاح پائی تھی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اصلی اور حقیقی معارف کی تبلیغ کرنے والے مرشدین صادقین پیدا کیے جائیں۔ یہ 12 نومبر 1915 کی تحریر، اس کے لیے ایک ادارہ قائم کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے، دارالارشاد، اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی سن لیجیے۔ چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ مشیت الہی نے اس عاجز کی رہنمائی کی، اور الہلال نے قرآن حکیم کی تبلیغ و دعوت کی صدا سر نو بلند کی۔ لیکن اس عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ایک دعوت عام تھی جس کے ذریعے فہم و بصیرت قرآن کی نئی راہیں عوام و خواص میں اپنے سامنے دیکھی اور قرآن کریم کے عشق و شیفتگی کا ایک نیا ولولہ دلوں میں پیدا ہو گیا. تاہم اس دعوت کی ایک دوسری منزل ابھی باقی ہے اور وہی فی الحقیقت اہم تر مقام سعی و تاب ہے. یعنی قوم میں بکثرت ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انہی راہوں پر چل کر قرآن حکیم کے علوم و معارف کو بتکمیل حاصل کریں اور ان کے ذریعے قوم میں ارشاد و ہدایت اور احیاء دعوت و ذکر کا عملی سلسلہ شروع ہو سکے. دارالارشاد کا مقصد یہی ہے کہ دعوت الی القرآن کی دوسری منزل کا سر و سامان ہو اور تھوڑے وقت اور بہت زیادہ صرف علم و فکر سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ کی خدمت اور اصلاح و ارشاد امت کا فرض انجام دے سکے. یہ 12 نومبر 1915 کی تحریر دارالارشاد قائم ہوا لیکن مولانا خود وہ جس کو کہتے ہیں یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر, یہ آواز لگا کے ادارہ قائم کر کے پھر سیاست میں ایسے الجھے, پہلے تحریک خلافت اور پھر کانگریس. ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ایسے ادارے تو نہیں چل سکتے, اس کے لیے تو چاہیے لوگ کہ جو اسی کے لیے خالص ہو جائے, اس کے لیے جو ہے اپنی زندگی وقت پہ, وہ صرف یہ کہ ادارہ چند سال چلا اس کے بعد ختم ہو گیا. پھر اسی کی ضرورت کا احساس علامہ اقبال کو ہوا جس کے تحت دارالاسلام قائم کیا گیا تھا, وہ اب بھی موجود ہے جوہر آباد میں دارالاسلام ٹرسٹ, چودھری نیاز علی خان ان کے ایک بڑے عقیدت مند تھے, ان سے کہہ کر کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اب ریٹائر ہو کر آ گیا ہوں, میرے پاس پیسہ بھی ہے, زمیندار بھی بڑے تھے, بتائیے کوئی کام ملت کی خیر کا, بھلائی کا, امت کے لیے, اسلام کے لیے. علامہ نے کہا میری شدید آرزو ہے کہ ایک ایسا ادارہ وجود میں آئے جہاں گریجویٹ کو رکھا جائے جو یہاں سے پڑھ چکے. اب گریجویٹ اس وقت کی, اب یہ آپ بات کیجئے 30s کی بات ہے, 35-36 کی بات ہو رہی ہے, اس وقت کا گریجویٹ, ان گریجویٹ کو رکھ کر انہیں قرآن پڑھایا جائے. یہ تھا وہ آئیڈیا جس کے تحت کے پھر انہوں نے زمین وقف کی, چودھری نیاز علی خان مرحوم و مقصود تھے, وہ یہی جوہر آباد میں دفن ہے, ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے, کافی عرصے اس کے بعد بھی زندہ رہے. پھر انہوں نے اس پہ عمارتیں بنائی. اب اس کے لیے ضرورت تھی کون سا پڑھائے, میں اس خط سے اقتباس آپ کو سنا رہا ہوں جو پھر علامہ نے خط لکھا تھا الازہر کے ریکٹر کو کہ ہمیں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے. عالم کیسا میں سن لیجیے, ہم نے ارادہ کیا, یہ علامہ کی تحریر ہے, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں. یہ ایسے حضرات ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو, نیز انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو. اب یہ ذرا الفاظ پڑھ لیجیے, یہ ہے وہ فکر پورا ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ اور حکمت, اخلاق, سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکے. اس میں ایک شرط اضافی یہ لگائی تھی کہ وہ عالم ایسا ہونا چاہیے جو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے, اس لیے کہ عرب آئے گا تو عربی زبان کے اندر تو یہاں کے ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں, تو انگریزی ہی درمیان میں واسطہ بن سکتی ہے. تو الازہر سے ایک ایسا عالم دین جس کے اندر یہ صفات ہو اور جو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے, اس کی درخواست علامہ نے بھیجی اور جواب یہ ملا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ادارہ وہیں کا وہیں رہ گیا, عمارتیں بن گئی. البتہ یہ کہ اس میں کچھ عرصے پھر مولانا مودودی نے جا کر قیام کیا اور جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا, وہ ایک دعوت و تحریک کا آغاز تھا, ایک تو یوں سمجھئے کہ مقام بن گیا, لیکن یہ کہ وہ کام جو علامہ اقبال کے پیچھے نظر تھا وہ نہیں ہوا. یہ کام ہے, میں نے دو اشخاص کا نام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, ایک ہمارے مسلم لیگی حضرات کے لیے مبعوث شخصیت ہے, حالانکہ میرے نزدیک ابوالکلام آزاد 1912 سے 1920 تک وہ قطعاً غیر متنازع شخصیت ہے, قطعاً کوئی تنازع ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا. اگر متنازع شخصیت میں بنے ہیں تو 1920 کے بعد, اس سے پہلے اسلام, قرآن, جہاد, ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کو آواز دینے والا ابوالکلام, الہلال, البلاغ, یہ تو یوں سمجھیے کہ ہماری تاریخ کا نقشہ باب ہے. اور مجھے دلچسپی اسی دور سے ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے بعد کا ان کے اپنی سیاست کا مرحلہ ہے, مجھے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن اس کو میں بہت قیمتی دور سمجھتا ہوں. اس نے ایک بلبلا جو ہے ایک بلبلا تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخا کے بخار آؤ سمرقند. علامہ نے اپنے بارے میں بھی کہا تو صحیح کہا لیکن خود مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں یہ بات غلط نہیں ہے. ہندوستان میں قرآن کا غلغلہ بلند کرنے والا وہ شخص ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے علامہ کی تحریر بھی آپ کو سنا دی. گویا کہ مصطفیٰ جدید رائے بو علی با رائے من. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ابوالکلام اور علامہ اقبال کے لیکن کس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. یہ کام ہے جو ابھی تک ہم نہیں شروع کر سکے. سیاسی کھیل کھیلے جاتے رہیں گے کھیلے جاتے رہے ہیں. اس میں اگر کوئی اصلاح بھی ہوگی تدریجن ہوگی. خدا کرے کہ ماشاء اللہ نہ آئے, جیسے کہ امید ہے اور آثار ہے کہ نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے لڑتے بھڑتے لیکن گاڑی چلے اسی پٹڑی پر, اسی جمہوریت اور اسی دستوریت کی پٹڑی پر. جو بھی ہوگا خیر دیر میں آئے وہ آئے گا اسی سے. باقی یہ ہے کہ اصل کام کرنے کا یہ ہے جو خلفشار ذہنی ہے, جو ایک طرح کا انتشار فکری ہے, اس کا علاج تو سوائے قرآن مجید کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ہے وہ کام. اب میں آپ سے عرض کر دوں, جس زمانے میں میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں جمہوریت کے لیے انتہائی اپنی تائیدی آواز میں نے بلند کی تھی, مجھ سے سوال کیا گیا لاڑکانے میں جب میں گیا کہ اگر آپ جمہوریت کے اتنے قائل ہیں انتخابات چاہتے ہیں کہ اتنے ہی ضروری ہے تو آپ ایم آر ڈی میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مجھ پر اعتراض ویلڈ ہے. یقیناً میں مانتا ہوں میرے اندر ایک کنٹرڈکشن ہے, ایک تضاد ہے, لیکن میں نے اسے شعوری طور پر اختیار کیا. میں جمہوریت کی تائید کروں گا, خود کبھی جمہوریت کے لیے میدان میں نہیں آؤں گا. اس لیے کہ میری پرائرٹی یہ ہے کہ اس ملک کی اصل اساس اسلام ہے. اسلام کے لیے بھی تو کام کرنے والا کوئی ہو. یہاں سب کے سب اگر سیاسی گاڑی کو چلانے کے لیے آ جائیں گے تو وہ جو اصل کمزوری ہے وہ تو کبھی بھی رفع نہیں ہو. ہماری جو اصل بنیادی ضرورت ہے اس کو تو کسی طرح بھی اس کی جو ہے اس کی کوتاہی جو ہے تلافی اس کی نہیں ہو سکے. لہذا میں جمہوریت کے لیے میری تائید ماشاء اللہ کی مخالفت اس حد تک میرا موقف جو ہے وہ کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے میدان یہ نہیں تجویز کیا. نہ الیکشن میں کبھی جانا ہے نہ کسی جمہوریت کی تحریک میں شریک ہونا ہے. تائید جو ہے وہ ماشاء اللہ کی نہیں بلکہ جمہوریت کی کرنی ہے. میں نے تو بدرا کہا تھا, شورا میں جا کر کہا تھا, ضیاء الحق صاحب کی شورا کا غالباً دوسرا سیشن تھا. اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر فورن پالیسی کے اوپر ایک ڈبیٹ رکھی اور اسے کلوز ڈور سیشن کے اندر رکھا تو آپ اسی طریقے سے ایک کلوز ڈور سیشن اور کر لیجئے, لیکن ہمیں کنوینس کیجئے کہ یہاں الیکشن اگر ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی. آپ نے ہمیں چنا ہے, آپ نے ہمیں یہاں یہ عزت بخشی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھتے, میں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنا سوسائڈل ہے اس ملک کے لیے, انتہائی خطرناک نتائج کا جو ہے وہ حامل ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جن کے نتیجے میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الیکشن اس ملک کے لیے مضر ہے تو ہماری بات ہے کہ ہم بھی ملک کے کاسٹ پر الیکشن کرانے کا بھی نہیں چاہیں گے. ملک کی قیمت کے اوپر الیکشن جو ہے ہمیں عزیز نہیں ہے. لیکن ہمیں کنوینس کیجیے, ہمیں اعتبار کر لیجیے. لیکن ظاہر بات ہے وہ تو کل ہونی بات ہی نہیں ہوئی. تو میں نے اپنا پورا بدن جو ہے ڈالا ہے اس کے, لیکن میں پارٹی میں شریک نہیں ہوا. میں نے اپنی قوتیں لگائی ہیں کس میں, یہ انجمن خطاب القرآن قائم ہوئی, یہ قرآن اکیڈمی, کچھ نوجوان. میں نے ایم اے ایم ایس سی کو بلایا ہے, بٹھایا ہے, دو دو سال تک بٹھایا, انہیں قرآن پڑھایا ہے, انہیں عربی پڑھائی, ان کے لیے اہتمام کیا ہے, ان کے لیے ایک ایک ہزار روپے ماہانہ کا وظیفے کا اہتمام کیا ہے. جبکہ نہ کسی حکومت سے کوئی تعاون, آج تک ایک پیسہ جو ہے اس دور میں بھی, جبکہ ضیاء الحق صاحب جو ہے اس پر بڑے مہربان تھے, مجھے شورا تک میں لے گئے تھے اور مجھے خطاب بھی دے دیا تھا. اگرچہ میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی بھی شخص کے سامنے سر جھکا کر وہ پٹا اپنی گردن میں ڈلواؤں. میں نہیں گیا اس کے اندر, اس سیریمنی میں شریک نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اس وقت بہرحال میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے. میں اپنے ادارے کے لیے کوئی پیسہ اگر ان سے مانگتا یا ذرا ان کی ایک دفعہ اور مدد کر کے انہیں یہاں پہ بلا ہی لیتا تو پیسے مل جاتے. پیسے تو وہ تو یوں سمجھیے کہ ان کے ہاتھ کے محل تھے. لیکن یہ کہ نہیں کیا آج تک ایک پیسہ. یہ جو کچھ بھی تھا ہزار روپے مہانہ لوگ چیز پڑے تھے, یہ کہاں سے لے آیا ہے قانون کا خزانہ؟ یہ سب یہی آپ لوگ تھے, معاونین تھے, انہوں نے ہی اور اس میں تعاون کیا تھا. تو یہی کام ہے جس میں میں نے اپنی توانائیاں لگائی. ہاں میں انقلاب کی بات نہیں کرتا. قرآن ہمیں صرف علم دینے نہیں آیا, قرآن ہمیں عمل بھی دیتا ہے. قرآن اگر جہاد بالقرآن کی تعلیم دیتا ہے تو قتال کی تعلیم بھی دیتا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے. تو ایک ایسی جماعت کا تیار کرنا جو پہلے خود اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرے اور پھر کمٹمنٹ گہری اسلام کے لیے تن من دھن دینے کو تیار ہو جائے, وہ لوگ ہیں ان کو جمع کرنے کی کوششیں نہیں آ رہے لوگ, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں وہ بات کہتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں گا, اگر نفری جمع ہوگی تو کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے ورنہ نہیں صحیح. لیکن اس دوران میں بھی میری اپنی توانائیوں کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کام میں لگا ہے, تعلیم و تعلم قرآن, اسی میں قرآن اکیڈمی, اسی میں وہ دو سالہ کورس, اب وہ ایک سالہ کورس کے عنوان سے ہم چلا رہے ہیں, اسی کے لیے قرآن کالج قائم کیا. آج میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے, بوائل ڈاؤن کر رہا ہوں یہاں, یہ تمام باتیں نظری سطح پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ بارہا ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ میں آپ سے تعاون مانگ رہا ہوں. اب آپ کے جو بچے جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے انہیں لائے کالجوں میں داخلے ویسے مشکل ملتے ہیں, ہم تو آپ سے خوشامد کر رہے ہیں, ہم آپ کے بچے کو گریجویشن بھی کرائیں گے لیکن عربی اور قرآن مجید, قرآن کا فکر, قرآن کا ایک بنیادی جو فکر ہے تھاٹ ہے اس کا, وہ اس کے ذہن میں انشاءاللہ اتار دیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے تھوڑی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی, زیادہ جو شائننگ اور بڑے جو نظر آتے ہیں پیسے کے اعتبار سے کیریئر, وہ تو ٹیکنالوجی کے ہیں, وہ میڈیکل ہے, وہ انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر سائنس ہے اور ہے الیکٹرانکس ہے, یہ چیزیں ہیں جس کی طرف رجحان ہے. اگر تو صرف پیسہ ہی مطلوب ہے ٹھیک ہے, وہ تو پھر انہیں راستوں پر ملے گا, لیکن یہ کہ بالکل بند راستہ یہ بھی نہیں, ہم عربی اسلامک اسٹڈیز اس کے ساتھ اور پھر کوئی فلسفہ یا اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس کے ساتھ آپ کے بچے کو ایف اے کرائیں گے, پھر ان میں سے کسی ایک مضمون کے ساتھ گریجویشن کرائیں گے, لیکن عربی کا مضبوط فہم, عربی گرامر کی بنیادیں استوار کر دیں گے اور قرآن مجید کا ایک فکر انہیں ادا کر دیں گے, اللہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن یہ کہ ذہین نوجوان ہے, ابھی آپ نے میں دیکھا ایسے ذہین و فتیم نوجوان ہمیں درکار ہے, جو اس بات نے کہا آج سے یوں سمجھیے کہ 50 برس پہلے بلکہ 55 برس پہلے, وہ بات ہے جس کی جو آج میں نے دونوں حوالوں سے پھر آپ کے سامنے اپیل رکھی ہے. قرآن کالج میں داخلے کے لیے اپنے بہتر, کسی بچے نے 700 نمبر لیے ہو اور وہ پھر طے کرے کہ میں تو قرآن پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہ بچے آئے بچے نکلے, والدین ذرا اس کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کریں لائیں اس راستے کی طرف, پھر یہ کہ راستے بند نہیں ہے تو بلائنڈ الے نہیں ہے, اس کے بعد وہ لا کر لے اور لا کے اندر شریعت کا قانون بھی پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی, براہ راست سورسز کے ذریعے سے, صرف تراجم اور ریفرنس بکس کے ذریعے سے نہیں, قانون شریعت بھی پڑھے, جدید قانون بھی پڑھے, وہ جو بھی کمپٹیشن کے ایگزامینیشن کہلاتے ہیں ان میں بیٹھے, پھر ٹیچنگ پروفیشن ہے, بہترین پروفیشن ہے. کاش کہ آج ہمارے کچھ نوجوان کور کر لیں. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ سبق سیکھنا چاہیے ہمیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سروینٹس آف انڈیا سوسائٹی بنی, اس کا اصول یہ تھا کہ جو شخص اس میں شریک ہوگا ممبر بنے گا وہ عہد کر لے گا کہ پوری زندگی سوائے ٹیچنگ پروفیشن کے مجھے کوئی اور کچھ اختیار نہیں کرنا, نمبر ایک, اور نمبر دو یہ کہ ٹیچنگ بھی گورنمنٹ کالجز میں نہیں, یہ انگریز کا دور تھا, قومی کالج, یہ دو عہد کرنے والا شخص اس کو سوسائٹی کا ممبر بنتا ہے. اور تیسرا ہے ساری عمر 75 روپے ماہانہ سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوگا. ہندوؤں نے یہ کام کیے ہیں, آج وہ جو ایک بڑی سپر پاور بنا نظر آ رہا ہے, تو اس کے تہ کے اندر یہ کام ہے تعمیری جو ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ کھپائی ہیں, اپنے آپ کو جو ہے ہڈیوں کا چورا بنا کر اس بنیادوں کے اندر ڈالا ہے. ہم جو ہے وہ صرف نعرے بازی سے چلنا چاہتے ہیں, صرف وقتی ہنگامہ کر کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مقابلہ کر لیں, اب بھی دیر نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دیے رکھے, ابھی جو بھی کوتاہی ہو گئی ہے تلافی کی کوشش کی جائے. تو اگر وہاں کوئی سوسائٹی ایسی بن سکتی تھی تو کیوں نہیں مسلمانوں میں کچھ نوجوان یہ طے کر لیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ٹیچنگ پروفیشن میں آتے ہیں تو مارک ٹائم کے, ابھی چونکہ کوئی اور کمپٹیشن کی طرف فلاں کی طرف چلو اس دوران میں کچھ پڑھ بھی لے, جہاں سے بہتر اوپننگ نظر آئی اور چھوڑ کر ادھر چلے. یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں میں آج آپ سے خاص طور پر جو اپیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کالج کے نئے ایڈمیشن پہ ہمیں بہترین مواد دیجیے, اپنی بہترین اولاد ہمیں عطا کیجیے. پیسے کا سوال میں نے نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آج کر رہا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج تک کبھی کوئی رکاوٹ میرے کسی کام میں پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں, اور اسی سے امید ہے, اسی سے توقع ہے, وارجو ہو رجا اللہ یقیبو, مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. لیکن مجھے تو انسان چاہیے, انسان وارجو آپ کے لگتے جگر چاہیے, اس کام کے لیے پرچارک پیدا کیجئے قرآن کے, داعی اور مبلغ پیدا کیجئے قرآن کے، ایسے لوگ جو قرآن کے علم و حکمت کو سمجھنے والے ہوں وہ پیدا ہو. ہمارے قومی اور ملی مسئلے کا اصل حل اس میں، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری گاڑی نوکنگ چلتی رہے، دوسروں کے سہاروں پر چلتے رہنا کیا حاصل ہے؟ یہ کوئی باعزت مقام والا وجود نہیں ہے ہمارا. اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے جب یہ کام ہم کسی درجے میں کر لیں. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا، دوسری بات اس وقت ہمارے لیے جو ہے وہ ہے ہمارا خاکی معاملہ، ہندوستان کی بالادستی، اور ہندوستان جو ایک منی سپر پاور بنتا نظر آ گیا بلکہ بن گیا ہے بالفعل. ابھی مجھے ایک خط ملا ہے ہمارے ایک ساتھی کا ابو ظبی سے، انہوں نے جو اپنا گہرا تعصب بیان کیا میں حیران ہوا، ابھی کل پرسوں ہی خط آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی بچائے بھارت کی بالادستی سے، اور ہمیں تو یہاں خطرہ ان خلیجی ریاستوں کا ہے. میں ان کی جو آبزرویشن کی ڈیوٹی ہے اس کا قائل ہو گیا. انہوں نے دو الفاظ استعمال کیے کہ ان خلیجی ریاستوں میں تجارت اور ثقافت پر تو ہندو قابض ہو ہی چکا، صرف تجارت نہیں ثقافت، وہاں کا پریس جو ہے وہ سب ہندوؤں کے قبضے میں، تمام اجارتی عملہ افسر و بہتر ہندوؤں پر مشتمل، تمام ثقافتی انجمنیں ہندوؤں کی، وہی راگ رنگ وہی جو کچھ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے احمد فراز صاحب کو بھی اگر کہیں پناہ ملی تھی تو وہی ملی تھی، وہی ان کے لیے بڑے بڑے مشاعرے منعقد ہوتے ہیں. یہ سارے کام خلیجی ریاستوں میں ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے خلیجی ریاستوں کی حیثیت کیا ہے. ذرا سا اگر نیول بلاکیٹ ہو جائے، سمندری راستے بند ہو جائے تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں. اور انڈین نیوی جس درجے میں اب جا رہی ہے اس سے تو آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ لڑ رہے ہیں، اس سے اندیشہ محسوس کر رہے ہیں. تو اور تو ہما شبہ کی تو بات ہی کیا ہے، ہماری نیوی تو کچھ ہے ہی نہیں. ہماری نیوی کو تو 1971 میں وہ آ کر کماری پر مار گئے. یہ حالات ہیں ہندوستان کے. میں آپ کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے جہاں پر مقابلے کا تعلق ہے بہرحال فوجی سطح پر جو کچھ کرنا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں واقعی ہمارے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، پوری دنیا مانتی ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ایک امت کے افراد کے اندر ایسے ایسے لوگ ڈاکٹر عبد القدیر جیسے نکل آتے ہیں. بے سر و سامانی کے عالم میں کیا کچھ ہم نے کر لیا، جو میزائل جو ہے ہم نے بھی ان کے تجربے کر لیے. تو ان دونوں اعتبارات سے کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ایک تو وہ داخلی خلفشار، اصل میں اگر کوئی حملہ ہوگا کبھی تو اس کے حوالے سے ہوگا. کوئی دشمن بھی جب تک کہ اندر کوئی خلفشار نہ ہو کبھی رسک نہیں لیا کرتا اندر داخل ہونے کا. ہاں اندر سے بلانے والے موجود ہو. آپ کو معلوم ہے ہلاکو میں بھی دم نہیں تھا بغداد میں داخل ہونے کا، جب تک کہ وزیر اعظم القمی جو بیٹھا ہوا تھا اس نے جب دعوت دیے تب آیا. غداریاں اندر سے ہوئی. اسی طریقے سے ٹیپو کو کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا تھا، انگریزوں نے شکست نہیں دی، شکست ان غداروں نے دی ہے کہ جو ٹیپو کے ہاں موجود تھے. اسی طریقے سے سراج الدولہ کو شکست انگریزوں نے نہیں دی، لاش کلائف کے سر پر تو ویسے ہی چہرہ بن گیا اس کا. اصل میں تو وہ غدار جو موجود تھا وہ دیکھیے، جعفر اور بنگال و سازش اور سکل، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، یہ جو ہمارے اپنے اندر سے جعفر و سازش ابھرتے ہیں یہی معاملہ ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ورنہ ہمارے ہاتھ تو جا کر لوگ اندرا گاندھی سے مل کر کہتے رہے کہ ہمیں بچاؤ چھڑاؤ پنجابیوں کے چنگل سے اور حملہ کرو. اللہ کا خصوصی تحفظ ہمیں حاصل تھا. لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ اس اندرونی خلفشار کو اور ہماری جو ذہنی جو انتشار ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو میں عرض کر چکا ہوں، اور نمبر دو یہ کہ ان دونوں چیزوں سے بالا تر در حقیقت جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ نظریے کی طاقت ہے. آج کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت نظریے کی طاقت. ہم نے اب تک اسلام کو ہندوؤں کے سامنے اپنی ایک دشمن قوم کے مذہب کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اسلام کو نظریے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا. اسلام کے اصولوں کی دعوت نہیں دی. اسلام کی دعوت و تبلیغ ایک عرصے میں ہمارے صوفیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ بھی وہ خانوادہ چشتیہ جو ہے وہ ابتدائی کچھ عرصے کے اندر سرگرم رہا، اس کے بعد اس میدان میں بھی جو ہے وہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ سوداگری کرنے والے لوگ آ گئے. وہ تو شروع کا دور تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. تو جو دعوت و تبلیغ کا حق تھا وہ تو ہم نے ادا نہیں کیا. ہمارے شہنشاہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. جو بھی دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں وہی انہوں نے کیا، وہی عیاشیاں تھیں، وہی ان کے محلوں کے اندر جو کچھ ہوتا تھا وہ آج آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں بتاؤں. لہذا اصل جرم ہمارا یہ ہے. اس میں جو ایک خیال تھا کہ ہندوستان کے اندر جو بھی یہ پسماندہ اقوام ہے ہریجن ان کو بھی مسلمان بنایا جا سکتا ہے. یہ اگلے پرچے میں انشاءاللہ ندا میں ایک مضمون آئے گا. انڈیا ٹوڈے سے ایک میں نے مضمون ہے جو دیا ہے, جو اس کا ترجمہ کریں اور شائع کریں. ہندوستان میں آر ایس ایس بڑی زبردست قوت کی حیثیت سے ابھر رہی ہے. ایک طرف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ میں ایک آزاد سندھی ریاست کے قیام کا منصوبہ, ابھی تک ہندوستان کے مرکزی قیادت نے اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالا تھا, لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے. یہ رنگ آف کچھ کے بعد کچھ کا یہ ایک معاملہ جو ہے نیا سر اٹھا رہا ہے, ایک نیا پتلہ. ترسم کے دیگر سیزر اب تھا کے سمرکندے آنکھوں میں ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیز, تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید کچھ سے پھر کوئی فتنہ پاکستان کے لیے اٹھنے والا ہے. دوسری طرف آر ایس ایس کا میں نے بارہ ذکر کیا, وہ آپ مضمون پڑھیے گا اگلے نظام میں, اس بچے میں نہیں ہے. لیکن ان کی جو عزائم ہے کھل کر جو میدان میں آ رہے ہیں, ان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے, اس نے کہا راجیو حکومت کے خلاف اب ہمیں جہاد کرنا ہے. اس نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے شاہ بانو کیس میں, اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطالبے کو مان کر اس نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. دوسری بات بابری مسجد, جب اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے حکومت نے تو صرف یہی کیا ہے کہ اس کو کورٹ کے حوالے کر دیا, تو بڑی ضرورت کے ساتھ وہ کہتا ہے کورٹ کورٹ کو ہم نہیں جانتے, یہ چیزیں جو ہے یہ کہیں عدالتی کارروائیوں کے ذریعے سے طے نہیں ہو سکتی, وہ ہمارا مذہبی سمبل ہے بس, اور ہم تو در حقیقت یہاں کسی بات کو تقریب کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک بہت بڑا طوفان اسی علاقے سے جہاں سے شیوا جی کا طوفان اٹھا تھا, وہ تو ایک مرد درویش تھا جس نے دیکھا. پہلے تو یہ کہ ایک شہنشاہ درویش جو ہمارے گنتی پر گرے جانے والے شہنشاہ ہیں ہندوستان کی تاریخ میں, ان میں سے درویش بادشاہ اورنگزیب 25 برس اس طوفان کے ساتھ لڑا. اندازہ کیجیے 50 برس کا دور حکومت اورنگزیب کا رحمہ اللہ, اور 25 برس اس نے دکن میں سر دیے, دلی کی شکل نہیں دیکھی, صرف اس مرہٹا مریش جو تھا مرہٹا طوفان کو توڑنے کے لیے 25 برس لگا اللہ کے بندے. وہ ٹھیک ہے اس پر ٹوٹ گیا اس کا دور, لیکن ادھر کچھ ایسا ریزروائر ہے جیسے ایس جی ویلز نے کہا ہے کہ ہیومن پوٹینشیل کے ریزروائر جو ہیں وہ دنیا میں دو علاقوں سے ابھرتے رہے, یا صحراؤں سے اور یا سطح مرتفع کا علاقہ, سطح مرتفع کا علاقہ یا صحرا, جہاں سے ہیومن پوٹینشیل انسانی قوت اس کے جو ہے وہ فوارے ابلتے رہے ہیں, جیسے کہ کبھی صحرائے گوبی سے یہ قوتیں ابری, ان تھے تو وہیں سے آئے, منگول وہیں سے آئے, اٹیلا وہیں سے نکلا, چنگیز وہیں سے, ہلاکو وہیں سے, اسی طریقے سے مختلف صحرائے عرب سے مختلف مواقع پر. ایک وہ بھی تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا وہاں سے نکلے ہیں, کتنے 24 برس میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اسی طرح کا علاقہ ہندوستان میں معلوم ہوتا ہے, یہ مہاراشٹرا کا یہ سطح مرتفع جنوبی ہند کی, اس میں جو یہ قوت ہے, پہلے وہ شیوا جی کے رہنمائی میں ہوگی, اس کے بعد دوبارہ ابری تو وہ ایک مرد درویش موجود تھا دلی میں جس کا نام امام العلم شاہ ولی اللہ دہلوی ہے, جس نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا. ہندوستان میں کوئی نہیں تھا اس وقت کہ جو اس مرحلہ قوت کے آگے روک باندھ سکتا ہے. ابدالی بلکہ ابدالی کیا کہیے, اللہ تعالیٰ نے ابدالی کے ہاتھوں شکست دی اور کمر توڑ دی اس کی. اب پھر وہیں سے وہ طوفان ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ وہ ہریجنوں نے تھوڑی سی تبدیل کی تھی مسلمانوں نے. وہ مانک شی پورم کا علاقہ ہے تامل ناڈو میں, وہاں کچھ گاؤں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے ہریجنوں کے, جو اجھوت قوم ہے, لیکن آر ایس ایس نے وہاں پر جوابی حملہ کیا ہے. تہائی کو تو وہ واپس لے آئے, اور یہ کہ اپنا پوری طاقت ان پر کی ہے, اور اندیشہ یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا ابھی تک مسلمانوں کے لیے ایک امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا, اب تامل ناڈو کیرالا, کیرالا کو خاص طور پر انہوں نے ٹارگیٹ بنایا, اس لیے کہ وہاں کے بہت سے مسلمان سعودی عرب وغیرہ میں جا کر انہوں نے اپنی مالی حالت کچھ بہتر کر لی ہے. لہذا آر ایس ایس کا وہ پورا انٹرویو آپ اگلے پرچے میں پڑھیے دے جا کے. ان میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ خنشیر کشترہ باشد کہ مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. قرآن کا نظریہ, قرآن کی دعوت, قرآن کی حکمت, قرآن کا فلسفہ, بشرطے کہ اسے دلیل عقل شعور کی اعلیٰ ترین سطح پر پیش کیا جا سکے. یہ ہے ہماری اصل طاقت کا راز, یہ ہے ہماری اصل وہ عصائے موسیٰ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ در بغل داری کتاب زندگی خارت محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوراں شدی اے جو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. یہ کتاب زندہ موجود ہے تمہارے پاس, اسے بروئے کار لاؤ. اس کے لیے بھی ضرورت کسی کی ہے, آپ اپنے بہترین لگتے جگر نکالیں. قرآن کے مبلغ، قرآن کے فلسفی. اور میں نے آپ کو سنایا تھا شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلی ہندو ذات جو ہے اس کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. یہ ہریجن جو ہے وہ پیسے کی تبلیغ جو تھی اس کے ذریعے سے آئے تھے اور وہ جوابی پیسہ مل گیا کچھ واپس بھی چلے گئے. باقی یہ کہ ان کی وہ حیثیت ہندو معاشرے میں ہے نہیں. وہ اگر ہریجنوں کو تبلیغ مسلمانوں کے دور اقتدار میں دی گئی ہوتی تب تو کیا کہنے، یہ سب جیسے مسلمان ہو گئے ہوتے. لیکن اب تو یہ ہے کہ مقابلے میں قوتیں موجود ہیں. جو اسلام کی اصل قوت تفسیر ہے وہ اس کی دلیل ہے، وہ اس کی حکمت ہے، وہ اس کا فلسفہ ہے. قرآن تو چیلنج کرتا ہاتھوں برہان کو بالکل تم فاطی، اگر سچے ہو تو اپنی برہان لاؤ، پیش کرو دلیل لاؤ. قرآن دلیل سے بات کرتا ہے، دلیل سے لوگوں سے کہتا ہے کہ مقابلہ کرو. لیکن ہم اگر صرف پیسے کی وہ جس کو آپ کہتے ہیں پیسے ڈالر تبلیغ، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، مغلوسین ہیں بہت سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کسی خاص مطلب کی تبلیغ ہو سکتی ہے، ترویج ہو سکتی ہے، کسی خاص مطلب کے لوگوں کو مالی فائدے پہنچ سکتے ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن تبلیغ ہوتی تھی اپنے اپنا کھا کر، بلکہ فاتح کر کر تبلیغ جو کی گئی وہ بھی جب تبلیغ جو مؤثر ہوئی. یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ پورا سلسلہ، یہ لوگوں کو تو فاتح آتے تھے. ان کے پاس تو کہیں ڈالر یا پیٹرو ڈالر کہیں سے نہیں آتا تھا، یہ تو بھوکے رہ کر تبلیغ کرتے تھے. تو اس وقت در حقیقت ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تبلیغ نہیں بلکہ وہ مبلغین جس کی طرف کے اشارہ کیا تھا کبھی مولانا ابوالکلام آزاد نے، وہ جن کو آپ کہیں گے کہ جو روشن دماغ لوگ ہو، جن کو دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل ہو اور علا وجہ بصیرت دین کی طرف بلا سکے، اگر یہ ہم نے پیدا کیا، یہ نظریہ جو ہے پیش کیا، تو یقیناً ہم ہندوستان کی جو بھی ثقافتی الغار ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ یہ ہے کہ محض نعرے سے اور خطرے کی گھنٹی بجا دینے سے کوئی بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میں اپنی اس بات کو پھر ختم کر رہا ہوں اپنی تحقیق پر کہ قرآن کالج، اس کے لیے اشتہار آج جنگ میں آ گیا ہے، داخلے کے لیے ہم نے 31 اگست تک کی تاریخ دی ہے درخواست کے لیے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں پورے ملک سے، الحمدللہ کہ ہمارے پاس اس وقت بھی کالج میں کئی طلبا سندھ کے پرانے سندھی آئے ہوئے، ضلع دادو سے آئے ہوئے. اگر یہ لوگ قرآن مجید کی دعوت اور قرآن کے فکر سے اپنے ذہنوں کو منور ہو کر جائیں گے تو وہ جو وہاں گمراہیاں ہیں وہ ان کے ذریعے سے چٹیں. یہ لوگ ہیں جو سندھی ہے اصل سندھی. ابھی ہمارا جو طلبا کا ایک کیمپ چل رہا ہے، ورک شاپ جس کو ہم نے کہا، اس میں سندھ سے طلبا آئے ہوئے، تو ہمیں چونکہ ادھر سے بھی داخلہ چاہیے، لہٰذا وہاں ابھی تو جو بیٹری کے اندر نہیں نکلے ہیں، تو 31 اگست تک ہم نے تاریخ رکھی ہے. آپ یہاں پہ اسٹال باہر لگا ہوا ہے، اسٹال کسے جو بھی اس سے متعلق معلومات ہے وہ حاصل کیجیے. ہمارے اپنے کالج کے طلبا بھی وہاں آپ کو ملیں گے. ایک ذمہ دار ہمارے لطف الرحمان صاحب ہے جو اس کام کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں، بالکل اعزازی طور پر، ایک پیسے کا کوئی تعلق ان کا انجمن کے ساتھ یا کالج کے ساتھ نہیں، لیکن اپنا اکثر بیشتر وقت جو انہوں نے اس کے لیے وقت کر دیا، وہ بھی باہر موجود ہوں گے. ان سے جو معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو، پروسپیکٹس لینا ہو، ان سے لیجیے اور پھر فیصلے کیجیے. اور بہترین مواد ہمیں دیجیے، ذہین فقیر جو قربانی دے کر آئیں گے کہ انہیں ملتا ہو داخلہ اعلیٰ ترین کالج میں، پھر وہ لوگ جب حیدر حقیقت کے ان کی جو قدر و منزلت اللہ کے نگاہ میں ہوگی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا اعزاز و اکرام فرمائے گے قیامت کے دن، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. والدین کے لیے فرمایا گیا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اور سکھایا، ان کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے میدان حشر. کاش کہ ہمیں یقین ہو حضور کی دی ہوئی خبروں پر، اگر ہمارا ایمان ہو اس پر کہ خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو کون نہیں ہوگا جو آگے بڑھے.